أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم و انفسہم فضل اللہ المجاہدین بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما جہاد اور فلسفہ جہاد موضوع سخن ہے اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جہاد انسان کے اوپر کوئی ٹھونسی ہوئی چیز نہیں ہے، تلقینات کے ذریعے انسان کے اوپر مسلط کی گئی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے اور فطری قوتوں کا تقاضا ہے کہ انسان جہاد کرے، اور وہ دو فطری قوتیں جو انسان کو جہاد تک لے آتی ہیں، جاذبہ و دافعہ ہے، اور خصوصاً قوت دافعہ، جب اس کو میدان ملے، سماجی اور اجتماعی میدان میں جب قوت دافعہ ظاہر ہو بصورت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ظاہر ہوتی ہے، اور یہی قوت دافعہ جب عملی مرحلہ اختیار کرے اور امر بالمعروف سے ایک قدم آگے بڑھے، جہاد کی صورت میں انسان کے اندر قوت دافعہ کا اظہار ہوتا ہے، اسی لیے جہاد کو دفاع بھی کہتے ہیں، دفع کرنا، دافعہ کا کام بھی دفع کرنا اور دور کرنا ہے، اور جہاد کو اگرچہ فقہی کتب میں دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، دو قسمیں ہیں، جہاد ابتدائی اور جہاد دفاعی، یہ ایک ایسی تقسیم ہے جس سے ہم فلسفہ جہاد نہیں معلوم کر سکتے یا فلسفہ جہاد پر اثر انداز نہیں ہے یہ تقسیم، اس لیے کہ فقہی احکام بنی نوع بشر کی مصلحت کی پیش نظر خداوند تبارک و تعالی نے بنائے ہیں، لیکن احکام شرعیہ اور احکام فقہیہ اور دستورات الہیہ سے ہرگز ہم یہ کشف نہیں کر سکتے کہ اس شے کی حقیقت یا اس کا فلسفہ کیا ہے. بہت سارے احکام ہیں، ہمیں کہا گیا کہ ان پر عمل کرو، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ فلاں شخص کا یہ حکم ہے بس اس کی حقیقت بھی یہ ہے. مثلا بہت سارے احکام ہیں جو زن و مرد میں مختلف ہیں، عورتوں پر جہاد واجب نہیں ہے، تو واجب نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت ایک ادھورا انسان ہو، ایک انسان ہی نہ ہو، یا مثلا خدا نخواستہ، نہ، عورت اور مرد میں اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، یا نماز جمعہ مثلا عورت پر اگر واجب نہیں ہے، خاتون پر واجب نہیں ہے، تو یہاں سے کوئی آ کر استنباط کرے کہ یہ وجود برتر ہے اور وجود کہتر ہے، ایک فضیلت انسان کو اس سے ثابت کیجئے، نہ، اس سے فضیلت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یہ اجتماعی امور ہیں، سماجی امور ہیں، مصلحت نوعیہ کے مد نظر، چونکہ جہاد میں میل ملاپ ہوتا ہے، دشمن سے روبرو ہونا پڑتا ہے، عورت کی شان نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے منظر عام میں، ملاء عام میں آئے، مصلحت سے زیادہ شاید نقصان ہے، مفسدہ ہے اجتماعی لحاظ سے دیکھا جائے، نہیں ہے کہ زن ایک وجود کہتر ہے، نہ، مرد کی مانند ہے، اگرچہ فقہی احکام اس کے الگ ہیں، مرد کے جدا ہیں، فقہی احکام میں جدائی نہ مرد کی فضیلت اس سے ثابت ہوتی ہے، نہ عورت کی کہتری ثابت ہوتی ہے اس سے، لہذا جہاد کے باب میں بھی اگر ہم نے تقسیم کیا گیا جہاد کو دو حصوں میں, جہاد ابتدائی اور جہاد دفاعی, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ فقہی احکام فلسفہ جہاد کو بدل دیں, اور ان احکام کے ماورا جو حکمت پوشیدہ ہے, جو فلسفہ کار فرما ہے, جو عوامل محرک کے طور پر جہاد کے پیچھے موجود ہیں, ان میں بھی کوئی فرق پڑ جائے, ایسے نہیں ہے. جہاد ابتدائی کہا جاتا ہے کہ جہاں پر کسی نے آپ پر حملہ نہیں کیا, کسی نے سلطنت اسلامی پر حملہ نہیں کیا, بیضہ اسلامی محفوظ ہے, حدود اسلامی محفوظ ہیں, مسلمان محفوظ ہیں, بلکہ پہل ہی مسلمان کریں, آپ پہل کریں حملے میں, اور دوسروں نے کچھ بھی نہیں کیا, اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان پر حملہ کریں, یہ جہاد ابتدائی کہلاتا ہے. جہاد دفاعی یہ ہے کہ دشمن نے آپ پر حملہ کیا, غیر مسلم نے آپ پر حملہ کیا, آپ اسلام کے دفاع میں, دین کے دفاع میں, مملکت کے دفاع میں, سلطنت و حکومت کے دفاع میں, اپنی جان و مال و ناموس و عزت کے دفاع میں آپ اگر جنگ لڑیں تو یہ جہاد دفاعی کہلاتا ہے. یہ تقسیم عرض کیا نا کہ اسی مصلحت نوعیہ یا بنی نوع بشر کے لیے جو مصلحت خدا نے نظر میں رکھی ہے اس کی بنا پر ہے. فلسفہ جہاد ہر دو میں یکساں ہے, یعنی جہاد ابتدائی بھی در واقع جہاد دفاعی ہے, چونکہ ہر دو قوا دافعہ کے ذریعے سے انسان انجام دیتا ہے. اگر آپ پہل کریں تو بھی آپ کی قوت دافعہ نے آپ کو اکسایا ہے, اور اگر دشمن پہل کرے تو آپ بھی قوت دافعہ کی مدد سے دشمن کو اپنے سے دور کرتے ہیں. بس دونوں چونکہ قوت دافعہ کا نتیجہ ہیں, بس دونوں جہاد دفاعی ہیں, اور ایک ہی حکمت اور ایک ہی فلسفہ دونوں کے پشت پر اور دونوں کے پیچھے کار فرما ہے. یعنی درواقع جہاد ابتدائی میں بھی حقیقت میں مجاہد دفاع ہی کر رہا ہوتا ہے, اگرچہ پہل وہ کرے, لیکن اس کے لیے انسان کو قوت دافعہ کا میدان ذرا وسیع کرنا پڑتا ہے. پہلے عرض کیا تھا کہ بعض لوگوں میں قوت دافعہ مری ہوئی ہوتی ہے, خمود اور خمیدہ لوگ, بجھے ہوئے لوگ, بعض قوتیں مر جاتی ہیں انسان کے اندر, بعض لوگوں میں بھوک نہیں لگتی ان کو, بعضوں کو پیاس نہیں لگتی, بعضوں کو سردی نہیں لگتی, بعضوں کو گرمی نہیں لگتی, بعض لوگ ایسے ہیں جن کو اور خواہشات ان کے اندر پیدا نہیں ہوتی. یہ بجھے ہوئے لوگ, خمیدہ لوگ, مست لوگ, نشئی لوگ, اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں قوت دافعہ بجھ جاتی ہے, مر جاتی ہے, ان کی قوت دافعہ کا کوئی میدان نہیں ہوتا, نہ انفرادی, نہ اجتماعی, نہ دینی, نہ غیر دینی میدان. لیکن جن لوگوں کے اندر یہ قوت دافعہ زندہ ہو, فعال ہو, سرگرم ہو, خب لا محالہ کسی جگہ ظاہر ہو گئی ہے, جیسا گزشتہ گفتگو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, بالآخر ہر انسان میں قوت دافعہ اگر زندہ ہے, وہ فعال بھی ہے, تو کسی نہ کسی جگہ ظاہر ہو جائے گی, دشمن کے خلاف نہ صحیح, اپنوں کے خلاف صحیح. غیر تربیت یافتہ قوت دافعہ ظاہر ہوگی, دفع کرے گی اپنوں کے خلاف اٹھ کر, اپنی کسی بھائی کے خلاف, اپنی کسی مکتب و دین کے خلاف. لیکن اگر تربیت یافتہ ہو, رخ اور جہت اس کو ملا ہوا ہو, یہ دوسروں کے خلاف, اور اگر اس کا دائرہ بڑھ جائے, وسیع ہو جائے قوت دافعہ کا دائرہ, اور اس کو بصیرت مل جائے, چشم بینا مل جائے, نامرئی چیزیں بھی اس کو نظر آنا شروع ہو جائیں, اور دوسرے لفظوں میں قوت دافعہ کی زمام اگر عقل کے ہاتھ میں آ جائے, خرد کے ہاتھ میں آ جائے, اس صورت میں اس قوت دافعہ کا دائرہ اور ہی بڑھ جاتا ہے, جیسا کہ قوت جاذبہ کا دائرہ بھی بڑھ جاتا ہے. فرائض دونوں کے مختلف ہو جاتے ہیں, ذمہ داریاں دونوں کی مختلف ہو جاتی ہیں, میدان دونوں کا مختلف ہو جاتا ہے, حیثیت میں دونوں کی فرق پڑ جاتا ہے. اگر یہ خرد کی رہنمائی میں آ جائیں, عقل کی رہنمائی میں آ جائیں یہ, لیکن اگر باغی ہو جائیں, تربیت نہ ہو, ہدایت نہ ہو ان کی, تو ممکن ہے یہ بیجا ظاہر ہونا شروع ہو جائیں. اگر قوت دافعہ کو عقلی بینائی اور دید میسر آ جائے, وہ چیزیں بھی اس کو نظر آئیں گی جو دوسروں کو نظر نہیں آتی. بعض رکاوٹیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو نظر آتی ہیں, جیسا کہ کہا گیا ہے بزرگان سے منقول ہے کہ بت دو طرح کے بت ہوتے ہیں، ایک مرئی اور نظر آنے والا بت ہے، ایک نہ نظر آنے والا بت ہے، اور نہ دکھائی دینے والے بت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، جو انسان کو آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے، ہاتھ نہیں آتے، یہ بت زیادہ خطرناک ہیں، قومیت کا بت، شخصیت کا بت، انانیت کا بت، ملیت کا بت، لسانیت کا بت، رنگ و نسل کا بت، وطنیت کا بت، یہ سارے بت، یہ صنم نامرئی دکھائی نہیں دیتے، لکڑی اور پتھر کی مورتیوں سے کہیں زیادہ غلیظ اور کہیں زیادہ زہریلے اور مہلک بت معبود انسان کے. اسی طرح رکاوٹیں بھی ہیں، بعض رکاوٹیں جو انسان کو نظر آتی ہیں لیکن بعض نامرئی رکاوٹیں ہوتی ہیں. تجربہ ہوا ہوگا آپ کو کسی ایسے مکان میں یا کسی ایسے محل سے عبور کرنے کا کہ جہاں صاف اور شفاف شیشہ لگا ہوا ہو، کوئی داغ دبا نہ ہو اس پر، انسان گمان کرتا ہے کہ یہ راستہ ہے، صاف ہے، اندر جانے کی کوشش کرتا ہے، ناگہان انسان کی پیشانی ٹکرا جاتی ہے شیشے سے، ایک نامرئی رکاوٹ سے. دیوار قابل رویت ہے، نظر آتی ہے، دروازہ نظر آتا ہے، یہ بھی رکاوٹیں ہیں، درخت نظر آتا ہے، یہ نظر آنے والی رکاوٹیں ہیں، لیکن بعض نامرئی رکاوٹیں ہیں، وہ نظر نہیں آتی، دکھائی نہیں دیتی انسان کو، اور وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہیں انسان کے لیے. جس طرح سے مثال دی شیشے کی، صاف شفاف شیشہ جو نظر نہیں آتا زیادہ خطرناک ہے انسان کے لیے، اگر انسانوں سے ٹکرا جائے، اگر وہ ٹوٹ جائے، انسان کو زیادہ زخمی کر سکتا ہے، زیادہ مشکل انسان کے لیے ایجاد کرتا ہے. اسی طرح یہ رکاوٹیں اگر انسان جو نظر نہیں آتی دیکھنا شروع کر دے، اور قوت دافعہ کو نظر آنا شروع ہو جائیں، خوب اس صورت میں جہاد کا میدان بھی وسیع ہو جاتا ہے، دفاع کا میدان بھی وسیع ہو جاتا ہے، اور جہاد ابتدائی بھی در حقیقت جہاد دفاعی بن جاتا ہے. جہاد دفاعی میں دشمن آپ پر حملہ کرتا ہے، آ کر آپ کی زندگی میں مانے بنتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے، آپ اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جہاد ابتدائی بھی ایسے ہی ہے. فلسفہ جہاد خدا نے قرآن مجید میں ان الفاظ میں ذکر کیا، یعنی مقام جہاد اور مقام مجاہد اس وجہ سے عظیم ہے کہ یہ کام بہت عظیم ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، راستے کی رکاوٹوں کو اٹھانا اور ہٹانا، اپنے راستے سے بھی، لوگوں کے راستے سے بھی، اور دین کے راستے سے بھی. آپ اگر لوگوں کے راستے سے کانٹے اٹھائیں، پتھر اٹھائیں، کتنا سراہا جاتا ہے آپ کو، کتنی تعریف کی جاتی ہے آپ کی، راستے میں شیشے پڑے ہوئے ہوں، راستے میں کانٹے پڑے ہوئے ہوں، راستے میں پتھر پڑے ہوئے ہوں، آپ آئیں راستہ صاف کریں، بہت قابل تقدیر و قابل تحسین ہے آپ کا یہ کام. انسانوں کے راستے سے اگر کانٹے اٹھائے جائیں، اور اگر دین کے راستے سے کانٹے اٹھائے جائیں، دین کے راستے سے پتھر اور روڑے اٹھائے جائیں، دین کے راستے سے اگر یہ رکاوٹیں اٹھائی جائیں، تو یہ تو اور ہی زیادہ قابل ستائش اور قابل تحسین عمل ہے. در حقیقت جہاد ہوتا ہی وہاں ہے جہاں دین کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ آ جائے. مثلا آپ دیکھیں کہ یہ لوگ اطباء، ڈاکٹر، شاید ان کا عمل اگر دیکھیں، ان کا ضمیر اور وجدان اگر دیکھیں، تو کوئی اتنا اچھا پیشہ نہیں ہے اس لحاظ سے دیکھیں، چونکہ انسانوں کی سلامتی کے بدلے اپنی معیشت کماتے ہیں، انسانی صحت کے بدلے اپنی معیشت لیتے ہیں. اب طبیب روحانی ہو یا طبیب بدنی ہو، طبیب روحانی ہو تو بھی اگر انسان ہدایت کرے اور ہدایت کے بدلے اپنی معیشت کمائے، یہ بدترین معیشت ہے، بدترین معاش وہ ہے جو انسان دین کے راستے سے کمائے، دین کو ذریعہ معاش قرار دے اپنے لیے. امام حسین علیہ السلام نے اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ دین ان کی معیشت کا ذریعہ ہے، جب تک معاش دین سے پوری ہو رہی ہے دین کی بات کرتے ہیں، اور جب معیشت ختم ہو جاتی ہے، معاش دین سے حاصل نہیں ہوتی، چپ ساتھ لیتے ہیں. الدین لائق علی السناتہم، صرف ان کی زبان پر ایک لقلقہ ہے دین، جب تک معیشت ان کی دین سے پوری ہو رہی ہے. اسی طرح یہ لوگ جو بدن کی سلامتی کو اپنی معیشت کا ذریعہ بناتے ہیں، بعض ایسے کاروبار اور پیشے جو مکروہ ہیں، مثلا گورکنی، یہ مکروہ پیشہ ہے، اس کو پیشے کے طور پر نہیں اپنائیں، پیشہ یعنی اس کے بدلے میں معیشت نہیں کمائے آپ. قبریں کھودنے کا پیشہ ہے کوئی اختیار کر لے. مومنین پر واجب ہے کہ مومن کی قبر کھودیں, واجب ادا کریں, نہ یہ کہ قبر کھودنے کے پیسے لیں, اپنا فریضہ ادا کریں. کفن دینے کے پیسے نہیں لیں, غسل دینے کے پیسے نہیں لیں آپ. کیوں کیوں مکرو پیشہ ہے؟ اس لیے کہ انسان اگر اس کو پیشہ بنا لے اور اس کے بدلے معیشت کمانا شروع کر دے, اس کی آرزو یہی ہوتی ہے کہ مومن مرے جتنا جلدی ہو, اس دنیا سے جائیں تاکہ زیادہ قبریں کھودوں, زیادہ پیسے کماؤں, زیادہ کفن دوں, زیادہ غسل دوں, زیادہ جنازے پڑھاؤں. لہذا اس کو شغل بنانا یہ مکرو ہے. یہ لہذا واجب قرار, یہ واجبات میں سے ہے. اگر کوئی مومن رحلت ہو جاتی ہے تو آپ پیشہ وار کو نہیں بلائیں, آپ پر خود واجب ہے غسل و کفن کریں, اپنا فریضہ ادا کریں. پیشہ وارانہ کام نہیں ہے یہ, یہاں پیشے نہیں بننے چاہیے. ہدایت بھی پیشہ نہیں ہے. لہذا انبیاء پیشہ وار ہادی نہیں تھے, معیشت نہیں کماتے تھے اپنی ہدایت سے, بلکہ بول کے کہہ دیا تھا لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربیٰ, ہمیں اس پر کوئی اجرت نہیں چاہیے, ہدایت کی اجرت نہیں لی جا سکتی, اجرت دے بھی نہیں سکتا. کون ہدایت کی اجرت دے سکتا ہے؟ اسی طرح انسانی جان کی قیمت ہے, انسانی جان کی حیثیت ہے. اگر اس کو وسیلہ معاش کوئی قرار دے, وہ آپ دیکھیں کہ پھر بھائی کہ ان کے وجدان میں, ضمیر میں اس قسم کی ایک آرزو ہوتی ہے لوگ زیادہ مریض ہوں اور مہلک قسم کی لا علاج مرضیں لگیں ان کو. چونکہ زکام کھانسی سے تو ایک ہی دفعہ آئے گا کلینک میں, دوسری دفعہ تو اس نے آنا نہیں ہے. پھر میں کل بھی تو میں نے کھانا ہے کچھ, میں نے پوری زندگی گزارنی ہے. جب تک یہ مریض ہوں گے اور مہلک امراض میں مریض ہوں گے, مبتلا ہوں گے, اس وقت تک کلینک بھی اچھا چلے گا, معیشت اچھی چمکے گی. یہ اگر ان کی نظر دید اندر سے مطالعہ کرے, مشاہدہ کرے, تو اس قسم کی دید ہے. لیکن اس کے باوجود کتنے قابل احترام ہیں. طبیب کا کتنا احترام کرتے ہیں, پیسے دے کے بھی اس کا احترام کرتے ہیں. ہمیں یقین بھی ہوتا ہے کہ اس نے لوٹا ہے ہمیں, پھر بھی اس کا احترام کرتے ہیں. معاشرے میں ایک وجاہت ہے اس کی. اگر کسی نے رشتہ دینا ہو تو پہلے ڈاکٹر کو نظر میں رکھتے ہیں, اگر وہ نہیں آیا تو پھر انجینئر کو دے دیتے ہیں, ورنہ پہلی سر فہرست ڈاکٹر کا نام آتا ہے. اتنا عزت و اتنا وقار, یہ کیوں حاصل ہوا اس کو؟ اس لیے حاصل ہوا ہے کہ آپ کی حیات, آپ کی سلامتی کی راہ میں جو مشکلات اور موانع اور رکاوٹیں, اور آپ کے حیات کے خاتمے کے لیے جو جراثیم اور بیماریاں آپ کے بدن میں پیدا ہو جاتی ہیں, وہ شخص اگرچہ پیسے لیتا ہے اور زیادہ لے لیتا ہے, لیکن چونکہ مدد دیتا ہے ہمیں زندہ رہنے میں, ہماری حیات کا ضامن ہے, اور ہماری حیات اور سلامتی اس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے, اس وجہ سے قابل قدر ہے. یہ پیسے لینا بھی قبول اس کے, جو کچھ کرتا ہے سب ہم تحمل کریں گے, چونکہ ہمیں حیات میں مدد دیتا ہے, زندگی میں مدد دیتا ہے, بدن کی زندگی میں ہمیں مدد دیتا ہے. یہ حیات ہے. اور ایک حیات وہ ہے جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے. کون سا اشارہ؟ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول, اجابت کرو جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں, لبیک کہو, پکارو, فوراً آ جاؤ. کس کی طرف پکاریں؟ اذا دعاکم لما یحییکم, یعنی رسول اور خدا جس طرف تمہیں بلاتے ہیں وہ تمہاری حیات کی طرف بلاتے ہیں, تمہاری حیات ہے اس میں. اور خدا اور رسول ہمیں بلاتے ہیں دین کی طرف, بس معلوم ہوا کہ دین میں ہماری حیات ہے. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, جب تمہیں حیات کی طرف پکاریں, اگر ان کی آواز پر لبیک نہیں کہو گے تو مردہ ہو, پھر میت ہو تم. اور یہ مضمون بہت زیادہ آیات میں ہے کہ دین در حقیقت مایہ حیات انسان ہے, اور حیات حقیقی انسان ہے. کل بھی اشارہ کیا تھا کہ حیات روح, حیات حقیقی انسان, وہ دو چیزیں ہیں, اس کی علامتیں ہیں, یا دو اثر ہیں اس کے. ایک فعالیت, سرگرمی, فعل اور عمل, اور ایک درک, ادراک, شعور اور فہم. جس میں جس قدر فہم و شعور زیادہ ہو اور قوت عمل اور عمل زیادہ ہو, وہ اتنا ہی زیادہ حی ہے, اتنا زیادہ باحیات ہے. اور جس میں یہ دو چیزیں محدود ہوں, قوت فہم بھی کم ہو اور قوت عمل بھی کم ہو, دائرہ فہم و دائرہ عمل اس میں کم ہو, اس کی حیات بھی بہت محدود ہے. دین کے ذریعے سے انسان کے یہ دونوں اثر بڑھتے ہیں, قوت فہم بھی بڑھتی ہے اور قوت عمل بھی بڑھتی ہے, اور ان دونوں قوتوں کی مدد سے انسان میں حیات آتی ہے. لہذا یہ فرمایا اذا دعاکم لما یحییکم، خدا اور رسول تمہیں حیات کی طرف بلاتے ہیں. اور پھر صرف یہی نہیں فرمایا، اور بھی کتنی جگہ پر ایک تقابل کیا قرآن مجید نے کافر اور حی میں، لینذر من کان حیاً ویحق القول علی الکافرین، یعنی جو حی ہے اس کو انذار کریں اور جو کافر ہے اس کے اوپر بات ثابت ہو جائے، حجت تمام ہو جائے. کافر کا تقابل کیا حی سے نہ مومن سے، ایک طرف حی کو رکھا یعنی زندہ اور ایک طرف کافر. اس تقابل سے پتہ چلا کہ آپس میں متضاد چیزیں ہیں دونوں، کافر زندہ نہیں ہے اور زندہ کافر نہیں ہے. لہذا ہمیشہ حیات اس چیز کا نام ہے جو کفر کے ساتھ سازگار نہ ہو سرے سے. اور پھر حدیث امیر المومن علیہ السلام سے، التوحید و حیات و نفس، روح کی حیات ہوا ہے، آکسیجن ہے، روح کی حیات آپ کے خون کا نظام ہے، روح کی حیات دل بدن کی حیات آپ کا نبض ہے اور آپ کے دل کی دھڑکن ہے، لیکن روح کی حیات علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ التوحید و حیات و نفس، توحید زندگی یہ نفس و روح ہے، توحید سے انسان زندہ رہتا ہے. اب یہ اور حیات ہے، یہ ایک حی انسان بتا سکتا ہے کہ یہ کون سی حیات ہے. اب طبیب بدن ہمیں مدد دیتا ہے حیات بدنی میں، یعنی مضر چیزیں ہمارے بدن میں آ جاتی ہیں اور یہ مضر چیزیں طبیب دور کرتا ہے. جب بیماری لگ جائے پھر طبیب آ کر علاج کرے، یہ ایک دفاعی معالجہ ہے. یعنی پہلے جراثیم ہمارے بدن پر حملہ آور ہوتے ہیں، پھر طبیب آ کر ہمارے بدن سے ان کو دور کرتا ہے، قوت مقاومت بڑھا دیتا ہے اور یہ جراثیم ہماری بدن کو چھوڑ جاتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں. یہ ایک دفاعی معالجہ ہے، دفاعی علاج ہے. لیکن ایک ابتدائی علاج ہے، ویکسینیشن جو آپ کرواتے ہیں، احتیاطی تدابیر جو آپ کرتے ہیں، احتیاطی دوائیں جو آپ کھاتے ہیں، انجیکشن، احتیاطی ویکسینیشن جو ہوتا ہے، یا تو بیماری نہیں لگی. آپ پوچھیں کسی سے، بھئی ابھی تو جراثیم نے حملہ ہی نہیں کیا، آپ کیوں خامخواہ مجھے انجیکشن لگا رہے ہیں؟ پولیو کا انجیکشن لگاتے ہیں آپ، فالج کا انجیکشن لگاتے ہیں آپ، ہیضے کا انجیکشن لگاتے ہیں آپ، خدا نہ خواستہ بہت ساری مہلک امراض جو اس وقت موجود ہیں ان کے لیے پہلے سے بچوں کو یا بڑوں کو قوت مقاومت بڑھانے کے لیے ان کو پہلے سے انجیکشن لگا دیتے ہیں. ہم ہر دو طبیب کے شکر گزار ہوتے ہیں، وہ طبیب جو مرض لگنے کے بعد آئے اور مرض کے جراثیم کو ہمارے وجود سے نکال باہر کرتا ہے، اور وہ طبیب جو مرض لگنے سے پہلے آ کر ہمارے بدن میں ویکسینیشن کرتا ہے اور اس کو آ کر انجیکشن لگاتا ہے یا ڈراپ دیتا ہے یا سیرپ دیتا ہے یا جو کچھ بھی کرتا ہے، حفاظتی تدابیر انجام دیتا ہے ہمارے بدن کے ساتھ. یعنی طبیب دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ طبیب ہیں جو جراثیم کے حملے کے بعد آتے ہیں، اور ایک وہ طبیب ہیں جو جراثیم پر حملہ کرتے ہیں اس سے پہلے کہ جراثیم آپ کے بدن کے قریب آئیں. یہ طبیب دروا کے حملہ آور ہوتا ہے جراثیم پر، آپ نے کبھی اعتراض نہیں کیا، کبھی آپ نے نہیں کہا کہ آپ جراثیم کے حقوق کا خیال نہیں کرتے، آپ نے جراثیم کو بیجا قتل عام کیا ہے، آپ نے جراثیم پر زیادتی کی ہے، آپ نے جراثیم کو یہاں پر بغیر کسی حملے کے، بغیر کسی جرم کے سزا دی ہے آپ نے، پہل آپ نے کی ہے. بلکہ کہتے ہیں عقل مندی کی علامت یہی ہے کہ آپ پہل کریں، اس سے پہلے کہ جراثیم آپ پر حملہ آور ہوں آپ جراثیم پر حملہ کریں. اس چیز کو بڑا سراہا جاتا ہے، بڑی تحسین کی جاتی ہے. کیوں؟ چونکہ حیات بدن خطرے میں پڑ جائے گی. اگر حیات بدن کی اتنی قدر و قیمت ہے تو حیات نفس تو اس سے بھی بہتر ہے. توحید حیات نفس ہے، حیات روح ہے. اگر توحید پر انسان پہلے کوئی حملہ کرے توحید پر، ہم پھر اس کو راستے سے ہٹائیں، یہ جہاد دفاعی ہے. لیکن اگر ہم پہلے سے ہی توحید کی راہ میں رکاوٹ کو اٹھا دیں اور ہم حملہ کریں اس پر، یہ بھی جہاد دفاعی ہے، یہ بھی جراثیم مارنا ہے، یہ بھی انسانوں کے حق حیات کا راستہ صاف کرنا ہے. لہذا قرآن نے جہاد کو کس طرح سے بیان فرمایا؟ فرمایا لولا دفع اللہ الناس بعضہم ببعض. حکمت فلسفہ جہاد یہ ہے، لولا دفع اللہ الناس بعضہم ببعض، اگر خدا بعض لوگوں کی مدد سے بعض کو دفع نہ کرے, دفاع نہ کرے, قوت دافعہ کی مدد سے لوگوں کو بعض کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ کرے, معلوم ہے آپ کو کیا ہوگا, اثر کیا ہوگا اس کا؟ اثر یہ ہوگا, لہدمت سوام او و بیا, ان سوامے اور بیا یہ تباہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, منہدم ہو جائیں گے. وسلوات ان و مساجد و یوز کرو فیا اسم اللہ کثیرا, جن کے اندر اللہ کا نام لیا جاتا ہے, توحید کا کلمہ جن کے اندر بیان ہوتا ہے, معلوم ہے یہ معبد اور یہ عبادت گاہیں آپ کی یہ سب ویران ہو جائیں گی. اگر خدا بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو دفع نہ کرے, نتیجہ اس کا سب سے پہلا نتیجہ جو ہوگا, سب سے پہلا اثر جو پڑے گا جہاد نہ کرنے کا اور دفاع نہ کرنے کا, وہ یہ ہوگا کہ عبادت گاہیں تمہاری ویران ہو جائیں گی. عبادت گاہ خواہ کوئی بھی ہو, سوما ہو, دیر ہو, کلیسا ہو, کنیسا ہو, مسجد ہو, امام بارگاہ ہو, کچھ بھی ہو, سب سے پہلا حملہ دفاع نہ کرنے کا اور ترک جہاد کا یہ ہوگا کہ آپ کی عبادت گاہیں ویران ہو جائیں گی, آپ کے معبد ویران ہو جائیں گے. دفاع نہ کرنے کا سب سے پہلا اثر یہ پڑے گا, یعنی سب سے پہلا نقصان دین کو ہوگا اور عبادت گاہوں کو ہوگا اور معبدوں کو اور عبادتوں کو ہوگا. اگر آپ چپ ساد کے بیٹھے رہیں, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں, علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ النائم لا یغفل عن, الغافل لا یغفل عن, غافل سے تو غفلت نہیں برتی جاتی, نائم سے تو غفلت نہیں برتی جاتی, جو سویا ہوا ہے دوسرے تو غافل نہیں ہے. اگر آپ ایک آلودہ فضا میں سو جائیں جہاں مچھر ہوں, اگر آپ سو گئے ہیں تو مچھر تو سوئے ہوئے نہیں ہے, مچھر تو برابر جاگ رہا ہے, مچھر تو برابر ڈنگ مارے گا آپ کو, مچھر تو مسلسل آپ کے خلاف فعال رہے گا, سرگرم رہے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سو گئے ہیں تو سب سو گئے ہیں, سب موذی امراض پھیلانے والے سو گئے ہیں. غافل سے کبھی غفلت نہیں برتی جاتی, نائم سے کبھی غفلت نہیں برتی جاتی. بس ہوشیاری کی ضرورت ہے. ہوشیار وہ انسان ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی آئے اور وار کرے اور جراثیم یہ دین میں داخل ہو جائیں, مسلمانوں میں داخل ہو جائیں, سرایت کر جائیں, اس سے پہلے ہی یہ جراثیم کا راستہ روک دے. یہ ہو جائے گا جہاد ابتدائی, کہ در حقیقت اس میں بھی دفاع ہی ہے, چونکہ اس میں فرمایا کہ لولا دفع اللہ الناس بعضہم ببعض, دوسری آیت میں لفسدت الارض, زمین تباہ ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی اگر جہاد نہ کیا جائے. بقائے زمین, سلامتی زمین, حفظ زمین, امنیت زمین, اس کی ضمانت فقط جہاد میں ہے. اگر ترک جہاد کرو گے زمین تباہ و برباد ہو جائے گی, فساد و فحشا پھیل جائے گا, قتل و غارت گری عام ہو جائے گی. اس لیے عرض کیا تھا کہ جہاد اور چیز ہے, انسانیت کشی اور چیز ہے. جہاد انسان کو بچانے کا نام ہے, نہ انسان کو مارنے کا نام. جہاد حق کے حیات کی ضمانت کا نام ہے, نہ حق کے حیات کے خاتمے کا نام. بلکہ قرآن نے یہ فرمایا کہ اگر تم نے جہاد نہ کیا زمین تباہ ہو جائے گی اور تم خود تباہ ہو جائے گے, تم زندہ نہیں رہو گے. جس طرح قصاص کے بارے میں فرمایا لَقُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, خرد کہاں گئی, عقل کہاں گئی تمہاری؟ ظاہراً تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک قاتل کا جب سر قلم کیا جاتا ہے, قاتل کو جب پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے تو آپ کے آنسو نکل آتے ہیں, ٹسوے بہاتے ہو. یہ ٹسوے بہانا یہ تو دین نہیں ہے, یہ تو انسانیت پر رحم نہیں ہے. بیجا ہمدردی, آخر ہمدردی کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے, کوئی ذریعہ ہوتا ہے, کوئی سلوک اور کوئی سلیقہ ہوتا ہے. کس پر آپ آنسو بہا رہے ہو؟ قاتل پر آنسو بہانا آیا یہ انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہے؟ یہ فرمایا لَقُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اگر تم میں خرد ہے, اگر تم میں لب ہے, اگر ذی عقل ہو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے لیے قصاص کے اندر حیات ہے. جس طرح قصاص ایک قتل کا نام ہے, جہاد بھی ایک قتل کا نام ہے. اور قصاص میں جو قتل ہوتا ہے ظاہراً قتل ہے, حقیقت میں حیات انسانیت و حیات بشریت ہے. جہاد بھی بظاہر ایک قتل کا نام ہے, لیکن اس قتل کے اندر تمہاری حیات پوشیدہ ہے, تم زندہ ہو جاتے ہو جہاد کر کے. بس معلوم ہوا بعض قتل اس طرح کے ہیں کہ ان کو انسانیت کشی نہیں کہا جاتا بلکہ بقائے انسانیت کہا جاتا ہے. اب آئیں فلسفہ جہاد دیکھیں کہ اگر دین باقی ہے لولا دفع اللہ الناس بعضهم لبعض لہدمت صوامع وبیعون معبد صومعہ کلیسا دیر مسجد, یہ سب قرآن ہے. یہ یعنی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ فقط مسلمانوں کی عبادت گاہیں خراب ہو جائیں گی, نہ. اگر کفر چھا گیا, اگر جہاد نہ کیا گیا, اگر جہاد سے پہلو توئی کی گئی, اگر جہاد سے آنکھیں بند کی گئیں, اگر لوگ عافیت طلب بن گئے, اگر لوگ مصلحت اندیش اور مصلحت کوش بن گئے, دین نامی کوئی چیز نہیں رہے گی. نہ صرف اسلام نہیں رہے گا, یہودیت نہیں رہے گی, نصرانیت نہیں رہے گی, مسیحیت نہیں رہے گی, تشیع نہیں رہے گا, تسنن نہیں رہے گا, دین نامی کوئی چیز نہیں رہے گی. اور نمونہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ جب کسی زمین پر ترک جہاد ہوتا ہے وہاں آپ کو روس کی مثال آپ کے سامنے ہے. آپ وہاں جا کر دیکھیں جب جہاد ترک کیا لوگوں نے اور جب کفر چھا گیا, جب شرک چھا گیا, جب الہاد آ گیا, مسجدوں میں استبل بنا دی گئیں, گدے اور خچر پالنے لگے لوگ مسجدوں میں. آج بھی نمونے موجود ہیں, جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ. کلیسائے کنیسا اور کلیسا یہ استبل میں تبدیل ہو گئے, سٹور بن گئے, اور ان کو بدترین مقامات میں بدل دیا گیا. سب سے پہلی چیز جو تباہ کی جاتی ہے وہ عبادت گاہیں ہیں. آج عبادت گاہوں میں بیٹھے ہوئے جی, صرف عبادت گاہیں نہیں بلکہ درس گاہیں بھی. اگر درس گاہوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ترک جہاد کی تلقین کریں, ممبروں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ترک جہاد کی تلقین کریں, دین کہا جاتا ہے, کتنا بڑا مغالطہ کیا جاتا ہے. جو روح جہاد سے آشنا نہیں, جو روح دین سے آشنا نہیں, آ کر کیا کہا جاتا ہے, جی اسلام اور دین سلامتی کا دین ہے, امن کا دین ہے. وہ کون کافر منکر ہے کہ اسلام سلامتی کا دین ہے؟ اسلام نکلا ہی سلامتی سے ہے, اسلام ہے ہی امنیت سے ہے. لیکن کس کی امنیت؟ قاتل کی امنیت, ڈاکو کی امنیت, شرک و کفر کی امنیت, یا دین کی امنیت اور مومن و مسلم کی امنیت کا نام ہے؟ ممبر پر اگر آئے ہم تلقین کریں ترک جہاد کی, اگر آئے ہم مدرسے میں بیٹھ کر تعلیم ترک جہاد دیں, کانفرنسیں کریں تعلیم ترک جہاد دیں, قراردادیں پیش کریں ترک جہاد کے اوپر, اور میڈیا میں لکھیں پھر ہم اپنے کالم ترک جہاد کے اوپر, معلوم ہے اس سے کیا ہوگا؟ آج جس ممبر پر بیٹھ کر اور بگمان باطل خود ترک جہاد کے اوپر تقریر جاڑ رہے ہو, اگر جہاد نہ ہوا تو نہ یہ ممبر رہے گا, نہ یہ ممبر ہی رہے گا, نہ یہ مجلس رہے گی, نہ یہ عبادت گاہ رہے گی. چونکہ قرآن کہہ رہا ہے اگر جہاد نہ ہوا تمہاری عبادت گاہ ہی ویران ہو جائے گی. جب عبادت گاہ نہیں رہے گی تمہارا ممبر کہاں سے آئے گا؟ تمہیں ممبر پر کون بیٹھنے دے گا؟ تم یہ سمجھتے ہو آج ترک جہاد کی بات کر کے تم آسودہ ہو, آنکھیں بند کر دینے سے تم آدم سے خطرہ ٹل گیا ہے؟ یہ کبوتر کی حکمت عملی, جب بلی کو دیکھے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا ہے. اگر یہ واعظ اور نصیحت آج کریں, خوب کہا مرحوم اقبال نے کہ آج اگر ہم یہ شیخ اور واعظ آئے اور آ کر تلقین کرے ہمیں کہ یہ زمانہ قلم کا ہے, قلم کا زمانہ خوب ہے لیکن قلم شمشیر کی جگہ نہیں لے سکتی, قلم تلوار کی جگہ نہیں لے سکتی, قلم نیزے کی جگہ نہیں لے سکتی, قلم بندوق کی جگہ نہیں لے سکتی. اس لیے کہ شمشیر ہوئی تو قلم محفوظ رہے گا, البتہ دونوں کا متقابل اثر ہے. قلم بھی وہ قلم ہے, قلم کے بارے میں بھی کہا گیا کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء, مجاہد کے خون سے عالم کی قلم کی سیاہی اور روشنائی افضل ہے. لیکن کون سی روشنائی؟ تفرقہ پھیلے آنے والی روشنائی, وحدت کو توڑنے والی روشنائی, جہالت اور گمراہی پھیلانے والی روشنائی, جہالت سے فائدہ اٹھانے والی روشنائی, امت کو گمراہ کرنے والی روشنائی, خیانت دین کرنے والی روشنائی, دشمن کی خدمت کرنے والی روشنائی, لوگوں کو اور نسل جوان کو اور تعلیم یافتہ طبقے کو دین سے بدزن کرنے والی روشنائی, اور دقیانوسی عہد کی کتابیں لکھنے والی روشنائی یہ افضل ہے دم شہید سے، خون شہید سے؟ نہ، کون سی روشنائی قلم کی اور کون سا قلم ہے جو افضل ہے شمشیر سے اور خون مجاہد سے؟ صرف وہ خون اور وہ قلم جو شہید پرور ہو، جو مجاہد پرور ہو، یعنی جس روشنائی سے تعلیم جہاد ملتی ہو، وہ قلم افضل ہے دم شہید سے۔ یعنی شہید پرور، یعنی خون پرور، یعنی لہو پرور، یعنی مجاہد پرور قلم۔ اور واضح بات ہے یہاں پر ہمیں معلوم ہو گیا کہ چونکہ اس قلم میں سب سے بڑی تاثیر یہ ہے کہ یہ جہاد کو جنم دیتا ہے، یہ تعلیم جہاد دیتا ہے، نہ تعلیم ترک جہاد دیتا ہے۔ یہ زمانہ قلم کا ہے، آج بھی کتنا کہا جاتا ہے جہاد کے نام پر انسانیت کشی، البتہ انسانیت کشی کرنا جہاد کے نام پر جہاد کو بدنام کرنے کے لیے ہے، جیسا کہ بہت ساری دینی شکلیں دین سے بدزن کرنے کے لیے بہت ساری دینی شکلیں راج کی گئی ہیں، جان بوجھ کر راج کی گئی ہیں، جان بوجھ کر ایسے اعمال کو رواج دیا جاتا ہے جس سے لوگ دین سے بدزن ہو جائیں، دین سے نالا ہو جائیں، ایسی غلط صورتیں، ایسے غلط آداب و رسوم دین کے نام پر متعارف کروانا، یہ غلط بات ہے۔ مثلا پردہ، اگر حجاب، آپ ایسا حجاب کرائیں کہ جس کو لوگ دیکھ کر ہنستے ہیں، ایک حجاب ہے رائج، آپ یہاں کم ہے شاید، یہاں بھی ہوگا، باقی سرحد میں اور پنجاب کے علاقے میں جا کر دیکھیں، ابھی بھی یہ یدی سرو علاقوں میں، کراچی میں معلوم نہیں، کوئی منظر شاید دیکھا ہوگا آپ نے، ایک ٹینٹ نما قدیم خیمہ پورا اڑا دیا جاتا ہے خاتونوں، اس گرمی میں جہاں 40-45 درجے سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہو، وہاں پر اس کے اوپر ٹینٹ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ پردہ ہے، یہ اسلام نے پردے کا تلقین کیا ہمیں، یہ اسلامی پردہ ہے، نہ، یہ آپ کا علاقائی پردہ ہے، یہ قبائلی پردہ ہے، یہ دینی پردہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کو دین کی شکل دی تو لوگ حجاب چھوڑ دیں گے، کب دین نے کہا کہ ٹینٹ پہنا دو سب کو، خیمے پہنا دو سب کو، کہا کہ پردہ کرو، حجاب کرو۔ حجاب کا یہ مطلب ہے کہ سانس بھی نہ لے سکے، حجاب کا یہ مطلب ہے کہ وہ گرمی میں مرتی رہے خاتون، پھر حجاب تو صرف خاتون کے لیے نہیں ہے، حجاب تو مرد کے لیے بھی ہے، حیا تو مرد کے لیے بھی ہے، عفت تو مرد کے لیے بھی ہے۔ دین کے نام پر جب ہم یہ کام کریں گے، یعنی خود لوگوں کو دین سے دور کرنا، کتنے کام کیے، چلے کاٹے دین کے نام پر، غیب گوئیاں کی دین کے نام پر، پیری مریدی کی دین کے نام پر، تعویذ گنڈے کیے دین کے نام پر، لوگوں کو لوٹا دین کے نام پر، لوگوں کو ورگلایا دین کے نام پر، یہ سارے کام ہم نے دینی شکل دے کر کیے، لہٰذا آج جس انسان کو تھوڑی بہت سوجھ بوجھ آ جاتی ہے، وہ دین سے متنفر ہو جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے، اور یہ قصور اس کا بھی ہے کہ اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ موجودہ شکلیں یہ دین نہیں ہے۔ آئے پہلے آ کر خدا نے آپ کو عقل دی ہے، اگر کوئی آپ کے شہر میں آ کر طبابت کے بجائے کوئی اور کام کرنا شروع کر دے، بخوبی آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جعلی ڈاکٹر ہے، یہ طب نہیں ہے جو یہ کام کر رہا ہے، طب کے نام پر اگر کوئی غلط کام اس شہر میں کرنا شروع کر دے، طب بدنام نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ آپ لوگوں کو شعور ہے، اپنے بدن کی سلامتی کا احساس ہے، ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں آپ، اور آپ کو معلوم ہے کہ طبیب کون ہوتا ہے، لہذا طب کے نام پر کوئی جھانسا نہیں دیتا آپ کو، بہترین طبیب اپنے شہر کے آپ کو معلوم ہے، بلکہ پوری دنیا کے آپ کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے دل کا بہترین طبیب پاکستان میں اس وقت کہاں رہتا ہے، گردے کا بہترین طبیب اس وقت پاکستان میں کہاں رہتا ہے، گلے کا بہترین طبیب کہاں رہتا ہے، حالانکہ آپ مریض بھی نہیں ہیں، کبھی ضرورت بھی نہیں پڑی آپ کو، لیکن آپ کو علم ہے، آپ میں سے ہر ایک کو علم ہے، لیکن آیا ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہمارا بہترین روحانی طبیب کہاں ہے؟ طب کے نام پر ہمیں جھانسا نہیں دیا جا سکتا، دین کے نام پر کیوں دیا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم میں طبی شعور ہے لیکن دینی شعور نہیں ہے، ہماری بی شعوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں آ کر، اور غیر دینی شکلیں ہمیں متعارف کروا کر، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، اب ہم تو دین مان لیتے ہیں، لیکن دیکھنے والا جس کو دین کی دعوت دینی ہے وہ دین سے متنفر ہو جاتا ہے۔ جہاد بدنام ہوا جب جہاد کے نام پر انسانیت کشی کی گئی، ڈاکے ڈالے گئے، راہزنی کی گئی، ناموس لوٹی گئی، یہ جہاد نہیں ہے، اس کو کوئی جہاد نہیں کہتا. بلکہ صدر اسلام میں ایسے نمونے موجود ہیں کہ جب مجاہد کو روانہ کیا جاتا تھا تو اس کو باقاعدہ یہ تعلیم دی جاتی کہ دیکھو بوڑھوں کو نہیں مارنا, کفار کے بوڑھوں کو نہیں مارنا, کفار کی عورتوں کو نہیں مارنا, کفار کے حیوانات کو نہیں مارنا, ملحد و مشرک کو, دشمن دین کی فصل کو تباہ نہیں کرنا تم نے. جہاد احیاء کے لیے ہے نہ مارنے کے لیے ہے. تم نے زندہ کرنا ہے نہ مارنا ہے تم نے. روح جہاد میں زندگی ہے. فرمایا کہ اگر لوگ جہاد کو ترک کر دیں, دفاع کو ترک کر دیں, تمہاری عبادت گاہیں ویران ہو جائیں گی, تمہارے مدارس ویران ہو جائیں گے, تمہارے حوضے ویران ہو جائیں گے, تمہاری جامعات اور دانشگاہیں ویران ہو جائیں گی, تمہارے کالج اور یونیورسٹی ویران ہو جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے, جہاں پر بیٹھ کر آج تم لکھتے ہو جہاد کے خلاف, جہاں بولتے ہو ترک جہاد کی تعلیم دیتے ہو, خود یہ مقام تم سے لے لیا جائے گا. نہ مدرسہ رہے گا تمہارا, نہ معبد رہے گا تمہارا. آج کہا جاتا ہے تسبیح لے کے انسان بیٹھ جائے, عافیت و مصلحت اپنی سمجھے. کیا خوب لکھا بزرگواروں نے. یہ جتنے مطلب عرض کر رہا ہوں, عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جہاد ایک بہت وسیع مضمون ہے اور موضوع ہے, اور پورا موضوع یہاں نہ بیان ہو سکتا ہے, نہ اتنی قدرت ہے مجھ میں کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. فقط ایک زاویہ اشارہ کیا فقط اس کی طرف, وہ بھی مطلب حل نہیں ہوتا اسے. آپ بھی اکتفا نہ کریں, قناعت کا احساس نہ کریں کہ یہ موضوع حل ہو گیا ہمارے لیے, بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ موضوع شروع ہوا ہے آپ کے لیے. سوچیں اس پر, پڑھیں آپ اس پر. یہ جتنے مطالب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اگر چاہتے ہیں اس پر مزید مطالعہ کرنا, اگر چاہتے ہیں موضوع جہاد کو, حقیقت جہاد کو سمجھنا چاہتے ہیں آپ, جہاد حسین ابن علی کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں آپ, آپ کے پاس منابع موجود ہیں, کتب موجود ہیں. اب یہاں تھوڑی سی وہ تشہیر بھی کر دیں اپنی کتاب کی بھی, تاکہ دونوں کام خدا و خرما کہیں. کتاب ہے ایک حماسہ و عرفان. حماسہ یعنی جہاد, معرفت و جہاد, اور کربلا کے موضوع پر ہے, امام حسین علیہ السلام کے موضوع پر, سید الشہداء علیہ السلام کے موضوع پر, کہ کربلا جہاد کا میدان ہے و عرفان کا میدان ہے, میدان عرفان و جہاد ہے. اور عرفان و جہاد اس طرح سے آپس میں ملے ہوئے ہیں, پیوست ہیں, کہ عارف حتمن مجاہد ہوگا اور مجاہد یقیناً عارف ہوگا. یعنی حضرت حسین علیہ السلام کی سیرت سے یہ ہمیں تعلیم ملتی ہے. یہ اس کتاب کا لب لباب ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا, کہ جہاد معرفت کے بغیر نہیں ہو سکتا, اور معرفت جہاد کے بغیر. عرفان اور مجاہد اور جہاد چولی دامن کا ساتھ ہے ان کا. کبھی کسی عارف کو بزدل نہیں پائیں گے آپ, کبھی کسی عارف کو گوشہ نشین نہیں پائیں گے. اگر کوئی عارف گھر میں دبکا ہوا بیٹھا ہوا ہے, تسبیح لے کے بیٹھا ہوا ہے, محراب میں فقط بیٹھا ہوا ہے, وہ عارف بھی نہیں ہے, مجاہد بھی نہیں, وہ کچھ بھی نہیں ہے. یہی دین کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں. عارف کون ہوتا ہے؟ عارف, دیکھا آپ نے اس صدی کا سب سے بڑی عرفانی شخصیت اور عارف کامل حضرت امام امت رضوان اللہ تعالی علیہ, جس انسان نے عرفان کو آ کر ٹکرا دیا الہادی طاقتوں سے. آج تک تو ہمارے لیے شریعت کی مشکل بنی ہوئی تھی. یعنی آج تک یہ باس کر رہے تھے ہم کہ آیا شریعت اور جہاد میں جمع کی ہو سکتی ہے, جمع ہو سکتا ہے یا نہیں, ان کو آپس میں ملایا جا سکتا ہے یا نہیں. یعنی فقہ اور جہاد میں مشکل بنی ہوئی تھی. لیکن ایک عارف ایسا پیدا ہوتا ہے کہ نہ فقط آ کر شریعت کو جہاد کے ساتھ آ کر ربط دے دیتا ہے, بلکہ عرفان کو آ کر جہاد کے ساتھ ملا دیتا ہے. اور ایک مرد مجاہد, یہ ہے علی کا عرفان اور یہ ہے علی کا جہاد. علی عارف بھی ہیں, علی مجاہد بھی ہیں. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک عارف ہو اور وہ بزدل ہو, یا وہ دبکا ہوا بیٹھا ہوا ہو, وہ چھپ کے گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہا ہو, وہ لا تعلق اور غیر جانبدار بن کے فقط تلوار چھوڑ کے اپنی تسبیح لے کے بیٹھا ہوا ہو. وہ نہ مجاہد ہے نہ وہ عارف ہے. عرفان تو انسان کے ہاتھ میں جہاں تسبیح دیتا ہے وہاں تلوار بھی دیتا ہے, وہاں شمشیر بھی دیتا ہے. تسبیح کے وقت تسبیح پڑھ, شمشیر کے وقت شمشیر. علی قائم اللیل صائم النہار, لیکن یہی جب میدان جنگ میں جائے تو ایک بفرا ہوا شیر. کہاں آپ کو یہ عرفان ملے گا؟ عرفان کے نام پر
جھوٹی شکلیں جس سے لوگ عرفان سے متنفر ہو گئے، اور جہاد کے نام پر انسانیت کشی کی گئی جس سے لوگ جہاد سے متنفر ہو گئے. لیکن آئے انسان حقیقی دین کو اگر دیکھے، قرآن کو اگر دیکھے، قرآن ہمیں یہی کہتا ہے کہ جب تک تم میں معرفت نہیں ہے مجاہد نہیں بن سکتے، اور جب تک تم جہاد نہیں کرتے تو میں معرفت نہیں آ سکتی. جہاد سفر معرفت ہے، ایک عرفانی سفر ہے جہاد. کربلا میں ہمیں تو بہت کچھ نظر آتا ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کربلا میں کہ معرفت کتنے اوج پر تھی، عرفان کتنے اوج پر تھا وہاں پر، اور کس چیز نے اس عرفان کو اپنی معراج پہ پہنچا دیا. اس کی جہاد اور اس کی شجاعت نے اس کو اوج پہ پہنچا دیا. ممکن نہیں ہے. اسی کتاب کے حوالے سے نقل کر رہا ہوں یہ جملہ وہاں سے، کہ اب ابن سینا جو معروف ہے ایک حکیم اور ایک فیلسوف کے نام سے، اور جہاں بھی کسی کو عقل کی مذمت کرنی ہوتی ہے تو وہ تمثیلی نام ابن سینا کا، بو علی سینا، چونکہ فلسفے کا ترجمان، وہ جو روح جو فلسفے میں راسخ ہے اور فلسفہ اس میں راسخ ہے، جب بھی کسی کو فلسفے کے بارے میں کچھ کہنا ہو تو بو علی سینا نام پر آتا، زبان پر آتا ہے نام. پہلا نام بو علی سینا، یہی بو علی سینا جو فیلسوف معروف ہے، جو حکیم معروف ہے، لیکن لوگوں نے صرف، چونکہ بو علی سینا طبیب بھی ہے، بو علی سینا حکیم بھی ہے، فیلسوف بھی ہے، لیکن ایسی شخصیتوں کو دیکھنے والوں کی دید محدود اور دیکھنے والوں کی دید کم ہوتی ہے، جس وجہ سے انہیں فقط ان کی زندگی کا ایک رخ نظر آتا ہے. جیسے حضرت سجاد کی صرف بیماری نظر آتی ہے، حضرت عباس کا فقط جلال نظر آتا ہے. نہ، یہ ہزار زاویوں والی شخصیات ہیں. تم ہزار زاویہ دید پیدا کرو، تمہیں بہت کچھ نظر آئے گا ان کے اندر. وہ تو بہت اعلیٰ درجے کے نمونے ہیں، ایک غیر معصوم نمونہ. ابن سینا ہم نے آج تک فلسفہ و طب کی نگاہ سے دیکھا، لیکن کبھی عرفان کی دید سے ابن سینا کو نہیں دیکھا. آ کر کیا کہا کہ عارف وہ ہوتا ہے جو موت سے نہیں ڈرتا. یہ اس فیلسوف کا کہنا ہے، یہ اس حکیم کا کہنا ہے، یہ ایک خرد مند اور عقل مند کا کہنا ہے. یوں نہیں کہ مقام عشق سے آشنا نہیں تھا، یوں نہیں کہ مقام جہاد سے آشنا نہیں تھا، نہ، پورے طرح سے آشنا تھا. فرمایا کہ عارف کبھی موت سے نہیں ڈرتا، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے، موت سے ڈر بھی کیسے سکتا ہے، کہ وہ عارف نہیں ہوتا جو موت سے ڈر جائے، وہ عرفان نہیں ہے جو موت سے ڈر جائے. اس پر معلوم ہوا کہ حقیقت منکشف ہی نہیں ہوئی ہے. یہ کتاب اس لیے دی کہ اگر اس موضوع کو تکمیل کرنا چاہتے ہیں آپ، یہ کتاب آپ کے لیے انشاءاللہ مفید و ممت ثابت ہوگی. لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولہدمت الصوامع والبیع. اگر جہاد ترک کر دیا، سب سے پہلا اثر یہ پڑے گا کہ دین. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس جتنا بھی تقدس ہے، کسی چیز کا بھی تقدس ہو، کوئی زمین اگر مقدس ہے تو کیوں مقدس ہے؟ اس لیے کہ دین کی طرف منسوب ہے. مسجد کیوں مقدس ہے؟ چونکہ دینی جگہ ہے. مدرسہ کیوں مقدس ہے؟ کیونکہ دینی جگہ ہے. کعبہ کیوں مقدس ہے؟ کیونکہ دینی جگہ ہے. کربلا کیوں مقدس ہے؟ چونکہ دینی جگہ ہے. کتاب کیوں مقدس ہے؟ چونکہ دینی جگہ ہے. عالم کیوں مقدس ہے؟ چونکہ دینی جگہ ہے. فقیہ و عارف کیوں مقدس ہے؟ چونکہ دینی انسان ہے، دینی شخصیات ہیں. بس جتنا تقدس کسی کے اندر موجود ہے، یہ سب تو دین کی وجہ سے آیا ہے. اب یہی تقدس اٹھ کر جب ترک جہاد کی تعلیم دے، جب جہاد سے ہی لوگوں کو دور کرے، جب جہاد سے ہی بہکا دے، اس کو معلوم نہیں کیا کر رہا ہے. یہ سارا تقدس تو دین کی وجہ سے تھا، اور ترک جہاد سے دین تمام ہو جائے گا. جب دین ختم ہو جائے گا تو پھر کسی چیز کا تقدس کیسے رہے گا؟ تیرا بھی تقدس ختم ہو جائے گا. لوگ آپ کو تقدس کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ تم دینی ہو، دین نے یہ تقدس تمہیں دیا ہے. بس اس تقدس کا احترام کرو، اور وہ احترام تقدس اس میں ہے کہ جس نے یہ تقدس تمہیں دیا ہے اس کو بھی تھوڑا قدر کی نگاہ سے دیکھو. آپ آج اگر کوئی ایک وقت کا کھانا دیتا ہے, انسان اس کو احسان کی نگاہوں سے دیکھتا ہے, انسان اس کے سامنے نظریں جھکا لیتا ہے. ایک وقت کا کھانا, لیکن جس نے اتنا تقدس تمہیں دیا ہے اس کے سامنے انسان کی آنکھیں نہیں جھکیں, اس کے سامنے انسان یہ نہ کہے. عزت اور شرف خداوند تبارک و تعالی نے عزت کا ایڈریس دیا ہے. ہم عزت کی خاطر کیا کچھ نہیں کرتے, عزت کی خاطر ترک جہاد کرتے ہیں نا, عزت کی خاطر کہا بھی جاتا ہے. یعنی کیوں باہر نہیں آئے؟ جی عزت کا مسئلہ ہے. عزت فوراً یاد آ جاتی ہے ہمیں. خدا نے فرمایا کہ عزت کہاں ملتی ہے آپ کو؟ عزت کا بھی کوئی ایڈریس ہے نا, عزت کا بھی کوئی مقام ہے. جیسے آپ ہر چیز بازار سے لیتے ہیں, ہر چیز کا ایک بازار ہے, اس بازار سے جا کر آپ خرید کرتے ہیں. غلہ منڈی سے آپ کو سبزی نہیں ملتی, سبزی منڈی سے آپ کو غلہ نہیں ملتا. ہر چیز کا ایک اپنا مقام ہے, وہیں سے وہ چیز ملتی ہے. عزت کہاں سے ملتی ہے؟ تمہیں عزت کا بڑا پاس ہے, عزت کے لیے تم باہر نہیں آتے ہو, عزت کے لیے تم دین کو نہیں بچاتے ہو, عزت کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو, عزت بچانے کے لیے اپنی دین ترک کیا ہوا ہے. او بتائیں عزت کہاں ملتی ہے؟ تم اس کو عزت سمجھتے ہو؟ ان العزت للہ وللرسول وللمؤمنین. عزت اللہ کی ہے, عزت رسول کی ہے, وہ مومنین کی ہے. لیکن یوں نہیں کہ یہ تینوں مستقل عزت میں ہیں, بلکہ آخر میں فرما دیا کہ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے, سب کی سب عزت اللہ کے ہاں ہے. یعنی سب کی سب عزت توحید میں ہے, سب کی سب عزت کلمۃ اللہ میں ہے. اگر تم عزیز بننا چاہتے ہو, عزت چاہیے نا تمہیں, عزت ہی کے لیے جی رہے ہو, عزت بڑا مسئلہ ہوتا ہے, تو عزت کا پہلے مقام تو دیکھو ملتی کہاں سے ہے. عزت اللہ کے نام میں ہے, عزت اللہ کے پاس ہے. اگر تم نے کلمہ توحید بچا لیا, اگر تم توحید کے نام پر آ گئے, تو تم نے عزت کا منبع بچا لیا. اب تو عزت کی بھیک مانگ رہے ہو تم. عزت کی بھیک مانگتے ہیں نا ہم, نہیں مانگتے عزت کی بھیک؟ اخبار پڑھ کے دیکھ لیں, کبھی حکومت سے عزت کی بھیک مانگ رہے ہیں, کبھی بین الاقوامی اداروں سے عزت کی بھیک مانگ رہے ہیں. کس سے عزت کی؟ آج یہ گدا جو باہر کھڑے ہوئے ہیں, کبھی کسی گدا نے دوسرے گدا سے گدائی نہیں کی, دیکھا کبھی ہم نے؟ کبھی کسی بھوکے نے دوسرے بھوکے کے آگے ہاتھ نہیں بڑھایا. آپ کو جب گاڑی سے اترتا دیکھتے ہیں, سوٹڈ بوٹڈ جب آپ کو دیکھتے ہیں, آپ سے مانگتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کو اندازہ ہوتا ہے, اتنی عقل گدا میں ہوتی ہے کہ اس کا ظاہر بتاتا ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں, چار پیسے اس کی جیب میں ہیں. لیکن گدا کو جب یقین ہو جائے کہ یہ خود میری طرح ہے, بلکہ مجھ سے بھی کیا گزرا ہے, اس سے کبھی مانگا کسی نے؟ نہیں مانگتے ہم. ہم بھی عزت مانگ رہے ہیں نا. کس سے عزت مانگتے ہیں؟ تحفظ مانگتے ہیں. محرم شروع ہوا, ہمارے بیانات آنے شروع ہو گئے. یہ بیانات ہیں, یہ عزت کا بھیک ہے, عزت کی گدائی ہے. کس سے عزت کی گدائی کر رہے ہو؟ رسوا ترین اور ذلیل ترین انسانوں سے, جو عزت کے قریب سے نہیں گزرے, اور عزت جن کے قریب سے نہیں گزری, تم ان سے عزت مانگ رہے ہو. عزت وہ دیتا ہے جس کے پاس عزت ہو. یہ بین الاقوامی ادارے ہمیں عزت دیں گے. کشمیر کا مسئلہ بین الاقوامی یو این او حل کرے آ کر. امریکہ کی وساطت کے بغیر ہم کشمیر کے مسئلے پہ بات نہیں کریں گے. یہ عزت کا راستہ ہے تمہارے لیے. امام خمینی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یو این او کے ذریعے سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے, این جی اوز کے ذریعے سے بھی یہ فلاحی کام رفائی کام ہو سکتا ہے. عزت کا راستہ جب ڈھونڈا, حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان الداعی ابن الداعی قد رکزنی بین الصلۃ والذلہ, کہ اس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے دوراہے پہ کھڑا کر دیا ہے. کون سا دوراہا؟ عزت و سلت کا راستہ, بین العزت والسلہ. ایک عزت کا راستہ ہے اور ایک شمشیر کا راستہ ہے. ذلت کا راستہ گردن بچ جائے گی, عزت نہیں ملے گی. اور دوسرا عزت کا راستہ ہے اور اس میں گردن چلی جائے گی لیکن عزت مل جائے گی. اور کیا فرمایا؟ کہ لا اوتی کم بیدی اعطاء الذلیل, میں ہرگز زلیلانہ ہاتھ تمہارے ہاتھ کے سامنے نہیں پھیلاؤں گا، زلیلانہ گردن ہرگز تمہارے سامنے نہیں جھکاؤں گا، ولا افر فرار العبید، میں غلاموں کی طرف بھاگ نہیں جاؤں گا، پیٹ نہیں دکھوں گا تمہیں، مجھے عزت کا ایڈریس معلوم ہے، عزت تمہارے پاس نہیں ہے، تم خود عزت مند نہیں ہو، تم خود ذلیل و رسوا ہو دنیا میں، تم ہمیں عزت دو گے؟ ہم کیا بناتے ہیں جی، ہمارے مذہب کا دفاع کیا جائے، ہمارے مسلک کا دفاع کیا جائے، کون دفاع کرے جس کا اپنا ہی کوئی مسلک نہیں ہے، جس کا اپنا ہی کوئی مذہب نہیں ہے، ہماری ناموس کا حفاظت کی جائے کون، جس کو ناموس کا ہی نہیں مانا پتا، ناموس ہوتی کیا ہے؟ حسین یزید سے ناموس کی پناہ نہیں مانگ سکتے تھے، ایک اخباری بیان دے کر نہیں کہہ سکتے تھے کہ میری ناموس بھی ساتھ ہے اس کا خیال رکھنا؟ یہ راہ نہیں ہے عزت کا، ان لوگوں سے گدائی کرتے ہو جن کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں ہے جو ان سے مانگتے ہو تم. عزت اگر ڈھونڈنی ہے، عزت جہاد میں ہے، عزت شمشیر میں ہے، عزت تلوار میں ہے، عزت سپر میں ہے، عزت گردن کٹانے میں ہے، عزت راہ خدا میں مر جانے میں ہے، چونکہ عزت کا ایڈریس یہ ہے کہ فائن اللہ عزت للہ جمیا، ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے. کیوں انسان اتنا عزیز ہو گیا؟ اس وقت کربلا میں یہی تو ہوا، کچھ لوگوں کو عزت کا خیال آ گیا. قرآن میں ہے، آیت ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جب ان کو اللہ کی طرف بلائیں اخذتہم العزت بالاسم، ان کو معصیت کرانا عزت یاد آ جاتی ہے. امام صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بلایا لوگوں کو، انہیں اپنی عزت کا یاد آ گیا، ہماری عزت خراب ہو جائے گی، عزت کا سوال ہے یہاں پر. کیا ہوگا؟ ہم مر جائیں گے، بیوی اکیلی رہ جائے گی، ناموس اکیلی رہ جائے گی. اگر ان کو ساتھ لے جائیں یہ اسیر ہو جائیں گی، لوگ تماشا دیکھیں گے اور میں سفید پوش آدمی ہوں، میں نے بڑی عزت کی زندگی گزاری ہے، یہاں تک بڑی عزت سے آیا ہوں، آگے بھی عزت کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، نہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا، چونکہ یہاں عزت جاتی ہے. مکے میں لوگوں کو بلایا، لوگوں کو اپنی عزت کا خیال آ گیا، لیکن خداوند تبارک و تعالی نے کس کو عزت دی؟ وہ جنہوں نے عزت بچائی ان کو عزت دی، یا جنہوں نے عزت لٹائی ان کو عزت دی؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. آج حسین کیوں اتنے عزیز ہیں؟ آج اسیران کوفہ و شام کیوں اتنے عزیز ہیں؟ اس لیے کہ اپنی عزت کا خیال نہیں آیا، عزت بچانے کا خیال نہیں آیا، بلکہ عزت دینے کا خیال آیا. اور مجاہد کہتے ہی اس کو ہیں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ. مجاہد صرف لہو دینا نہیں جانتا، بلکہ عزت دینا بھی جانتا ہے، ناموس دینا بھی جانتا ہے، اپنی حیثیت و شخصیت دینا بھی جانتا ہے، سب کچھ قربان کرنا جانتا ہے. بلکہ مجاہد کہتے ہی اس کو ہے جس نے دینا سیکھا ہے، لینا نہیں سیکھا. گدا اور ہوتا ہے، مجاہد کبھی گدا نہیں ہوتا، کبھی گدا نہیں ہوتا، حتیٰ اس حد تک چلا جاتا ہے کہ خدا سے بھی مانگتا نہیں بلکہ خدا کو بھی پیش کرتا ہے جا کر. کسی جگہ یہ بعض جگہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے لوگ جن کو نہ تاریخ کا علم ہے، نہ دین کا علم ہے، نہ قرآن کا علم ہے، نہ سیرت کا علم ہے، کسی چیز کا علم نہیں ہے، اور پھر آ کر یا ادیب یا شاعر بن کر آ کر کچھ نہ کچھ ورق سیاہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور روح اسلام کو ذبح کرنا شروع کر دیتے ہیں، روح کربلا کو انہی نوحوں میں اور انہی مرثیوں میں آ کر قتل کر دیتے ہیں. تھوڑا سا پڑھ لو، تھوڑا مطالعہ کر لو، حرج ہے. زندگی میں تم شاید سینکڑوں ڈائجسٹ پڑھ چکے ہو، کربلا کے اوپر ایک کتاب چند صفحے کی نہیں پڑھ سکتے آج تک، اتنی قیمت نہیں ہے واقعہ کربلا کی. حسین جس کے لیے تم زندہ ہو، آزاداری جس کے لیے تم زندہ ہو، جس کو رگے حیات سمجھتے ہو، جس کو اپنی آبرو سمجھتے ہو، سب کچھ سمجھتے ہو، چند گھنٹے مطالعہ اس کے لیے تم وقت نہیں دے سکتے؟ اتنا سب سننے پہ اکتفا کیا ہوا ہے، جو خطیب بیان کریں گے، جو ان ممبروں سے بیان ہوگا، بس وہی تاریخ کربلا ہے. آج تک آپ نے اور چیزیں ایسی نہیں ہیں، فزکس کیمسٹری کے اوپر آپ مطالعہ کرتے ہو جا کر، تاریخ پاکستان تقریریں نہیں سنی آپ نے باقاعدہ مطالعہ کیا اس کا؟ آیا تاریخ پاکستان جتنی بھی قیمت نہیں ہے تاریخ کربلا کی؟ وہ آپ کے سلیبس میں ہے، وہ آپ کے کورس میں ہے. آپ کہہ دو نا ہم نے قائد اعظم کی بڑی تقریریں سنی ہیں، بابا قوم نے فرمایا، بس ہم تاریخ پاکستان سے آگاہ ہیں. نہ, آپ کو بچوں کی طرح بٹھا کے پڑھایا جاتا ہے مطالعہ پاکستان, تاریخ پاکستان. آیا کربلا کی تاریخ اتنی بھی نہیں ہے اہم, اتنی بھی اہمیت نہیں ہے اس کی کہ دو ورقے ہم پڑھ لیں, دو مستند تاریخ کے واقعات ہم پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد آ کر کچھ بیان کریں اور پھر اس کے بعد آ کر کچھ لکھیں تاکہ اس میں روح کربلائی موجود ہو؟ واقعا اب یہاں پر آ کر قدر معلوم ہوتی ہے ان لوگوں کی جو روح دین سے آشنا ہے. مرحوم شہید مرتضی مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ جو روح دین سے آشنا ذوب تھا اسلام میں, غرق تھا اسلام میں, راسخ فی الدین, اس طرح سے روح دین کو سمجھے کہ وہی حدیث جو ہمارا نعرہ ہے آج تک, نعرہ ہے نا ہمارا, حسینیوں کی زندگی عقیدہ و جہاد ہے, یہی نعرہ. یہ ہم نے کہاں سے لیا؟ ایک حدیث ہمارے سامنے ایک جملہ نقل کیا جاتا ہے کہ انما الحیات و عقیدتم و جہاد, زندگی بس عقیدہ اور جہاد ہے. یہ دیکھیں, ایک اسلام شناس, ایک دین شناس, ایک حسین شناس آ کر کیا فرمایا؟ کہا کہ میں شرط رکھتا ہوں کوئی انسان مجھے آ کر ثابت کر دے کہ یہ جملہ حسین علیہ السلام کا ہے, میں منہ مانگا انعام دوں گا اس کو. کوئی انسان یہ ثابت کر دے, کوئی محقق یہ ثابت کر دے کہ یہ جملہ حسین کا ہے. فرمایا ممکن نہیں ہے یہ جملہ حسین علیہ السلام کی زبان سے صادر ہو, سرزد ہو. کیوں؟ اس لیے کہ روح حسین کے خلاف ہے. یہ جملہ دینی نہیں ہے, یہ روح کربلا کے خلاف ہے. انما الحیات و عقیدت و جہاد. کیوں روح دین کے خلاف ہے؟ روح جہاد کے خلاف ہے. اس کو جہاد نہیں کہتے. یہ ہوتا ہے حسین شناس. ڈنکے کی چوٹ پہ پوری دنیا کو للکار کے کہے, اس طرح سے دین خدا کو سمجھے, اس طرح سے حسین و کربلا کو سمجھے, اس طرح سے غرق ہو جائے حسین شناسی میں کہ اس کو پتہ چل جائے کہ کون سا جملہ حسین کا ہے اور کون سا نہیں ہے. بے شک اس کی سند بھی ثابت ہو جائے. فرمایا کہ معلوم ہے کہ یہ جعلی چیز ہے, اس کا کوئی ربط نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کہتے ہیں زندگی عقیدہ و جہاد کا نام ہے, یعنی عقیدے کی راہ میں لڑنے کا نام ہے, پھر تو سب اپنے عقیدے کی راہ میں لڑتے ہیں, سب اپنے عقیدے کی راہ میں لڑتے ہیں. آپ اپنے عقیدے کی راہ میں لڑتے ہو, وہ دوسرے اپنے عقیدے کی راہ میں نہیں لڑتے. کمیونسٹ اپنے عقیدے کی راہ میں نہیں لڑتے, مارکسسٹ اپنے عقیدے کی راہ میں نہیں لڑتے, نیشنلسٹ اپنے عقیدے کی راہ میں نہیں لڑتے. یہ جتنے دنیا میں فاسد گروہ اور طبقات ہیں, یہ مگر اپنے عقیدے کی راہ میں نہیں لڑتے. سبھی تو اپنے عقیدے کی راہ میں لڑ رہے ہیں, سب اپنے عقیدے کے دفاع میں لڑ رہے ہیں. عقیدے کا دفاع کرنا تو جہاد نہیں کہلاتا. فرمایا یہ روح حسین کے خلاف ہے, یہ جہاد نہیں ہے, یہ حیات نہیں ہے. بلکہ کیا فرمایا؟ حق کی راہ میں لڑنا جہاد ہے, نہ عقیدے کی راہ میں. چونکہ عقیدہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, حق پر بھی ہو سکتا ہے, باطل پر بھی ہو سکتا ہے. باطل والوں کو کہیں گے آپ کا عقیدہ نہیں ہے. عقیدہ تو ہے, باطل عقیدہ ہے. بس قید لگاؤ یہاں پر, روشن کرو یہاں پر کہ کون سا عقیدہ, نہ ہر عقیدہ. عقیدہ و جہاد نہ کہو, حق پر عقیدہ, حق کو جہاد, حق کی راہ میں لڑنا جہاد ہے. یہ ہے روح حسین. بعض اوقات ایسے جملے بیان کر دیے جاتے ہیں. کیا جملے؟ کہ معاذ اللہ حسین نے مانگا کچھ لوگوں سے کہ مجھے چھوڑ دو, میں کہیں نکل جاؤں. حضرت زینب نے مانگا کچھ لوگوں سے. کتنا نہیں سنتے آپ, مانگتی رہیں بیبیاں, مانگتی رہیں, حسین مانگتے رہے. نہ, حسین نے مانگنا سیکھا ہی نہیں تھا. عزت حسین, روح حسین کے خلاف ہے مانگنا. کیوں مانگے؟ حسین مانگنے نہیں آیا تھا بلکہ دینے آئے تھے. بلکہ حضرت زینب نے تو کربلا میں یہاں تک آ پہنچا مقام کہ حتیٰ خدا سے بھی نہیں مانگا, بلکہ خدا کو بھی کہا کہ یہ لے لو. اللہم تقبل منا ھذا القربان, خدایا یہ ہم دینے آئے ہیں, نہ کہ لینے آئے. جان بچانے نہیں آئے, جان دینے آئے ہیں. یہ ہے روح زینب, یہ ہے روح حسین. تھوڑا سا پڑھ لیں، تھوڑا سا دیکھ لیں اس کو، یہ جہاد کیا چیز ہے، کربلا کیا چیز ہے. مطالعہ کرنے میں تو، تاریخ پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. عقیدت بہت اچھی چیز ہے، محبت بہت اچھی چیز ہے، لیکن تھوڑی سی اس کے ساتھ معرفت بھی ہو جائے، معرفت بھی چاہیے تھوڑی سی ساتھ اس کی. بس جہاد عزت کا راستہ ہے. عزت اگر چاہیے، تنہا چیز خدا نے جو بتائی ہے، لولا دفع اللہ الناس بعضہم ببعض لہدمت صوامع وبیع، اگر جہاد نہیں کیا تم نے، اگر دفع نہیں کیا لوگوں نے بعض لوگوں کو، اگر یہ راستے کے روڑے نہیں ہٹائے، اگر یہ تم نے کانٹے راستے سے، حق کے راستے سے نہیں ہٹائے، دین ختم ہو جائے گا، عبادت گاہیں ختم ہو جائیں گی، اور دین نے جو عزت و تقدس تمہیں دیا ہے، وہ عزت و تقدس بھی تمہارا خاک میں مل جائے گا. عزت کی خاطر جہاد چھوڑا ہے، اسی جہاد چھوڑنے کی وجہ سے تمہاری عزت بھی چلی جائے گی. آج کیوں ذلیل ہیں، کیوں اس قدر ہم ناتواں ہیں؟ صرف ایک چیز کی وجہ سے، کہ روح جہاد ہم میں موجود نہیں ہے. بھائی کی کربلائی ہے، بھائی کی حسینی ہے، اور یہ معمہ اور یہ معجزہ کس نے کیا؟ دنیا، غیر مسلم بھی آج سنتا ہے، خدا شاہد ہے، جب کسی غیر مسلم کے سامنے آپ واقعہ کربلا بیان کریں، سب سے پہلی چیز جو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ روح جہاد ہے. ہمیں کربلا سنا کر واقعہ روح جہاد ہم میں مار دی گئی. کربلا روح جہاد پیدا کرنے کا نام ہے. ہمیں اس طریقے سے بتایا گیا کہ ہم میں روح جہاد ختم ہو گئی. یہ کیسی داستان ہمیں سنائی گئی؟ کہاں سے سنی ہم نے یہ داستان؟ وہ کون حسین ہے جس کا نام لینے سے انسان میں روح جہاد ختم ہو یا پیدا ہو؟ اگر آج پیغمبر اکرم آ جائیں، اور آج خود حضرت زینب آ جائیں، آج حضرت سجاد آ جائیں، وہ کہیں گے یہ ہمارا حسین ہے، جس حسین کے نام پر انسان ترک جہاد کرے، میدان جہاد سے نکل جائے، سرگرم ہو جائے. حسین کا نام ہی ایسا نام ہے، جہاد کا دوسرا کلمہ بن گیا ہے. آپ جہاد کہو یا حسین کہو، ایک چیز کے دو نام لیے آپ نے، دونوں حق کی راہ میں، دونوں حق کی راہ میں. مکتب حسینی میں روح جہاد نہ ہو، یہ تو تصور ہی نہیں ہو سکتا. لیکن جہالت معجزے دکھاتی ہے، بے شعوری یہ معجزے دکھاتی ہے، اور یہ اثر پڑتا ہے اور ہوا ہے. جب تک ہم اس روح جہاد کی طرف پلٹیں گے نہیں، عزت کبھی بھی نہیں پا سکتے. عزت گدائی سے نہیں ملتی، عزت جہاد سے ملتی ہے، عزت شمشیر سے ملتی ہے. اب اس باب میں بہت کچھ کہنے کے لیے ہے. وہ الزامات جو لگائے جاتے ہیں کہ اسلام منطق کا دین نہیں ہے، عقل کا دین نہیں ہے، شمشیر کا دین ہے، زور سے پھیلا ہے، وہ ساری باتیں اب ہیں، لیکن خود آپ بھی جانتے ہیں کہ وقت ہمارا اور فرصت ہماری، اور یہ اتنا سا اہتمام، چند گھنٹے جہاد، یہ چیزیں حل ہونے والی نہیں ہیں. صرف اگر اس گفتگو سے اثر یہ ہوا کہ ایک موضوع اجاگر ہوا، اور ایک موضوع زندہ ہوا، اور اس قابل ہوا کہ ہم اس پہ سوچیں، ہم اس پہ پڑھیں، ہم اس میں غور کریں، تو یہی شاید ان تین دنوں کا فائدہ، اگر اتنی حد تک ہے تو غنیمت ہے یہ فائدہ. ورنہ ہرگز یہ احساس نہ کریں کہ ہم نے روح جہاد کو سمجھ لیا ہے یہاں پر. اب کتابیں ہیں آپ کے پاس الحمدللہ، اہل مطالعہ ہیں، اہل علم ہیں، اہل دانش ہیں، عقل و بصیرت ہے. دین کی اساس یہ ہے، اساس دین سے انشاءاللہ اب اپنی رفع تشنگی کر لیں آپ. یا وہ ہرگز توقع نہ رکھیں، میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ بھوک لے کر آئے ہیں اور کسی طبیب کے پاس گئے ہیں، تو یوں نہیں کہ آپ کو چائے پلا کر آپ کی بھوک کا خاتمہ کر دیا جائے. چائے پلانے سے فقط بھوک کا احساس مٹتا ہے، بھوک ختم نہیں ہوتی، وقتی طور پر احساس ختم ہو جاتا ہے. جب انسان میں دین کی تشنگی آ جائے، بھوک محسوس ہو، تو وہاں پر یوں نہیں کہ آپ کو ایک مسکن لگا کر آپ میں احساس تشنگی ختم کر دیا جائے، نہ، احساس تشنگی بڑھایا جائے. فرق ہے اس گفتگو میں اور ان گفتگو میں. یہاں پر ہرگز کوشش نہیں تھی کہ آپ کی تشنگی بجھائی جائے بلکہ آپ کی تشنگی بڑھائی جائے, آتش پیدا کی جائے, سوچنے کا موقع ہو, ہم مزید آگے بڑھیں, پوچھے, اکتفا نہ کریں, قناعت نہ کریں. یہ قناعت کا مقام نہیں ہے. آج نظر میں یہ تھا کہ میں کم بولوں گا اور آپ کے سوالات کافی ذہنوں میں ہیں, فرصت پہلے بھی کم تھی لیکن وقت تھوڑا سا گزر گیا سوالات کا. اب جو فرصت ہے باقی ماندہ اس میں آپ ذہن میں جو بات ہے آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ نے پھر وہی اقدام کیا ہے.
قبلہ میرا پہلا سوال آپ کی پہلے دن کے لیکچر سے متصل ہے. آپ نے پہلے دن میں فطرت کے عنوان پر گفتگو فرمائی تھی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو عین فطرت پر پیدا کیا ہے, جبکہ مسلمان سمیت اور دیگر ادیان کے لوگ بھی مثلا کفار مشرک وہ بھی خدا کے اسی بنائے ہوئے فطرت پر پیدا ہوتے ہیں, لیکن وہ قوت اشتہا, قوت جاذبہ, قوت دافعہ ان تمام چیزوں سے شعور نہیں رکھتے, ان کی تربیت نہیں ہوئی. اب وہ خدا کے مجرم کس طرح سے ہوئے جبکہ وہ خدا کی اسی فطرت پر پیدا ہوئے, انہیں ان کی تربیت نہیں ہو سکی. دیگر سوالات آقا صاحب اس کے بعد.
ہر انسان فطرت پر پیدا ہوا ہے لیکن یہ فطرت خدا نے خود انسان کے اختیار میں قرار دی ہے, فطرت کو اختیار بھی دیا ہے ساتھ. اگر اختیار نہ دیا ہوتا مشکل نہیں تھی کوئی, جیسے وہ بعض ادیبوں کے بقول کے کہ اے خدایا یا دل نہ دیا ہوتا یا غم نہ دیا ہوتا. اگر دل دیا ہے تو پھر غم کیوں دیا ہے, اگر غم دیا ہے تو پھر دل نہیں ہونا چاہیے تھا. فطرت تو دے دی خدا نے, اختیار نہ دیا ہوتا پھر سب برابر تھے, کوئی مشکل نہیں تھی, سب ملائکہ تھے. لیکن چونکہ فطرت دی ہے ساتھ اختیار بھی دے دیا ہے. اختیار کس چیز کا دیا ہے کہ اس فطرت کو آپ نے بنانا بھی ہے, بڑھانا بھی ہے, اور یہ بھی اختیار ہے آپ کو کہ اس کو دبا بھی دیں آپ. فالہمہا فجورہا وتقواہا, یہ الہام فطری ہے اور اختیار تمہارا ہے. ہم نے تمہارے اختیار میں تمہیں قرار دیا ہے, اپنی زمام خود تمہارے اختیار میں قرار دیا. تمہیں مختار بنانے کی حکمت و فلسفہ ہی تو یہی ہے. انا عرضنا الامانتا علی السماء والارض والجبال, ہم نے یہ امانت اپنی زمین و آسمان و پہاڑوں پر پیش کی. فابین ان یحملناها, انہوں نے یہ امانت لینے سے انکار کر دیا. فحملها الانسان, انسان نے بڑھ کر یہ امانت لے لی. فانه کان ظلوما جہولا, بڑا ظلوم و جہول انسان ہے. جو کام پہاڑوں نے نہیں کیا, آسمانوں نے نہیں کیا, وہ اس نے کر دیا. کیا کیا امانت تھی وہ؟ وہ یہ تھی امانت, مختصر عام الفاظ میں بیان کروں, وہ امانت یہ تھی کہ خلقت تو سب کو دے دی خدا نے. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدا, پروردگار وہ ہے جو سب کو خلقت دیتا ہے, خلقت کے بعد ہدایت بھی کرتا ہے. لیکن یہ ہدایت دو طرح سے پیش کی. جیسے ابھی آپ میں سے بعض لوگوں کو کہا جائے جی آپ نے جانا ہے زیارت پر, مشہد جائیں گے, آپ نے حج کے لیے جانا ہے, لیکن اختیار آپ کا ہے, ہم لے جائیں آپ کو یا خود آؤ گے. ادھر کاروان تیار ہے, بسیں تیار ہیں, ٹکٹ تیار ہے, سب کچھ ہے, ہم لے جائیں آپ کو حج پر یا خود آؤ گے. اب دو دڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے, بعض کہیں گے ہمیں لے جائیں بہتر ہے, اور بعض کہیں گے ہم خود آئیں گے. یہ جنہوں نے کہا کہ ہمیں لے جاؤ, اچھا کام کیا انہوں نے, قبول نہیں کیا, کہا کہ ہمیں لے جاؤ, ہم خود آنے والے نہیں ہیں. لیکن جنہوں نے کہا ہمیں لے جاؤ, ہم نے خود آنا ہے, انہیں معلوم نہیں ہے یہ راستہ کیسا ہے, کتنے دریاؤں سے گزرنا ہے, کتنے صحراؤں سے گزرنا ہے, کتنے پہاڑوں سے گزرنا ہے, کتنی وادیوں سے گزرنا ہے, کتنی مشکلات سے گزرنا ہے, کتنے درندوں سے گزرنا ہے, کتنی خواہشات و شہوات سے گزرنا ہے, یہ وادی کتنی سنگلاخ, کتنی سخت, کتنی دشوار وادی ہے, اور اس میں سفر خود پسند کیا کہ ہم خود آئیں گے. اور البتہ کمال بھی اسی میں ہے, خدا نے پہاڑوں کو خلق کیا، آسمانوں کو خلق کیا، زمین کو خلق کیا، تمام مخلوقات کو بنایا، ملائکہ کو بنایا، جانوروں کو بنایا، حیوانات و نبات و حجر و شجر سب کو بنایا، انسان کو بھی بنایا، سب کو کہا خود آؤ گے یا ہم لائیں، ایتیا تو ان او کر رہا، خود آؤ گے یا ہم لائیں، انہوں نے کہا نہیں ہم خود نہیں آ سکتے، ہمیں خود لے جائیں آپ. انسان نے بڑھ کے کہا کہ میں خود آؤں گا، میں خود آؤں گا، مجھے صرف راستہ بتا دو، ایڈریس سمجھا دو، میں خود آؤں گا. اب خود جانا فَإِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ کتنا خود دشوار راستہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر دیگر شے موجود، ملک خدا سے جب خلقت لیتا ہے ہدایت بھی پا لیتا ہے، ایک حیوان خدا سے جب خلقت لیتا ہے ہدایت بھی پا لیتا ہے، ایک پتھر جب خدا سے خلقت لیتا ہے ہدایت بھی پا لیتا ہے، لیکن انسان صرف خدا سے راستہ پاتا ہے، ہدایت کی راہ فقط دکھلاتا ہے، بس اس راہ پہ چلنا خود ہوتا ہے. فطرت تو بنا دی خدا نے، لیکن اس فطرت کو آگے لے کر بڑھنا، اس فطرت کو بنانا، اس کو روپ دینا، اس کا رنگ دینا، اس کو شکل دینا، اس کا کیافہ بنانا، یہ تو خود ہمارے اختیار میں دے دیا، چونکہ ہم نے قبول کیا کہ ہم خود اپنا روپ خود بنائیں گے. دوسروں کو کہا کہ آپ کی شکل ہم بنائیں، انہوں نے کہا ہاں اب ہماری شکل آپ بنا دے. جیسے آپ جائیں عکاس کے پاس، فوٹوگرافر کے پاس، وہ آپ سے پوچھے کہ میں فوٹو بناؤں یا اپنا فوٹو خود بناؤ گے، آپ کہیں جی نہیں آپ بنائیں ہمارا فوٹو، وہ آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں، آرام سے بیٹھ جائیں، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، آپ سارا کام وہ خود کرے گا، آپ آرام سے سگریٹ پھونکیں. لیکن اگر آپ نے کہہ دیا کہ میں نے اپنی تصویر خود بنانا ہے، آپ دیکھیں آپ کو تصویریں بنانے کے لیے ڈارک روم میں بھی جانا پڑتا ہے، اندھیری رات میں بھی جانا پڑتا ہے، پھر نور میں بھی آنا پڑتا ہے، پھر مختلف آلات و ابزار استعمال کرنے پڑتے ہیں، پھر مختلف ٹیکنیک سیکھنا پڑتی ہیں، مختلف علوم اور فنون اور مہارتیں انسان کو تصویر بنانے کے لیے، اور خصوصاً جب کیمرے کے ذریعے نہ بنائے بلکہ ہاتھ سے جب اپنی تصویر بنائے، پھر تو انسان کو بہت بڑا آرٹسٹ بننا پڑتا ہے، اور آخر میں بھی پتہ نہیں تصویر بنتی ہے یا نہیں بنتی. اگر بنوا لیں اپنی تصویر اچھے بہتر، لیکن خود بنائیں گے اپنی تصویر معلوم نہیں کیا بنے گی. آپ نے خدا سے قبول کر لیا کہ ہم خود بنیں گے، فطرت دے دی آپ نے سرمایہ، اس سرمایے سے اب آگے بنیں گے ہم خود. فطرت میں ہر چیز الہام کر دی گئی ہے، فجور بھی اور تقویٰ بھی. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اس فطرت کو جو اجاگر کرے گا وہ فلاح یافتہ و نجات یافتہ ہے، اور اس فطرت کو جو زندہ درگور کر دے گا، جو طبیعت کو پروان چڑھائے گا اور فطرت دبا دے گا، یہ بھی تو اختیار ہے ہمارا، کر سکتے ہیں یہ کام ہم. لہذا سبھی فطرت پا کر، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر مولود فطرت پر پیدا ہوا ہے. فابویہو فابواہو یحودانہ او ینصرانہ، ہر انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ یا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ فطرت اثر پذیر ہے، رنگ پذیر ہے. یہ فطرت یوں نہیں کہ اس کو کچھ دیں تو کچھ لیتی نہیں ہے، آپ ہر چیز لے لیتی ہے، تربیت کا اثر لیتی ہے، ماحول کا اثر لیتی ہے، وراثت کا اثر لیتی ہے، تاریخ کا اثر لیتی ہے، ہر چیز کا اثر لیتی ہے، تعلیم و تربیت کا اثر لیتی ہے. تو جیسے تم بناؤ گے ویسے بنے گی یہ، تم دبا دو دب جائے گی، تم ابھارو ابھر جائے گی، تم پھیلا دو پھیل جائے گی، تم اس کو محدود کر دو محدود ہو جائے گی، تم سیاہ کر دو سیاہ ہو جائے گی. یہ ایسا صفا ہے، جو چاہو اس کے ساتھ کرو، اختیار تمہارا ہے. یہ اختیار خدا نے اسی لیے دیا ہمیں کہ فطرت کا جو رنگ بنانا ہے بناؤ، لیکن خدا نے بنا دیا، بتا دیا ساتھ کہ اگر رنگ آپ نے چڑھانا ہے تو کون سا رنگ ہے بہترین. ومن احسن من اللہ صبغتن، صبغت اللہ، بہترین رنگ رنگ خدا ہے. اگر فطرت کو رنگ کرنا ہے رنگ خدا کرو، شہوتوں کا رنگ نہ کرو، خواہشات کا رنگ نہ کرو، دنیا داری کا رنگ نہ کرو، پلید ہوسوں کا رنگ نہ کرو، بہترین رنگ رنگ خدا ہے. اپنے آپ کو خود بنانا ہے. پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ ساری گفتگو پلٹ کے آ جاتی ہے انسان شناسی پر، کہ جب ہم انسان کو شناخت کریں گے تو یہ مسائل حل ہوں گے ہمارے لیے. ابھی ہم نے فرض کیا ہوا ہے، اور فرض کرنے کے بعد بھی ساری باتیں مجمل مجمل کی ہیں، اور مجمل گوئی ہمیشہ مختصر باتیں کرنا. ویسے تو ہم ابھی آپ کو بھی احساس ہے کہ مختصر جواب دیں تاکہ دوسرا سوال کروں میں, اور اختصار ہمیشہ اجمال ہوتا ہے, اس میں مبہم باتیں ہوتی ہیں, ابہام رہ جاتا ہے, اور ابہام سے ہمیشہ غلط فہمیاں اور جہالت جنم لیتی ہے. اگر انسان کو کچھ معلوم نہ ہو کہیں بہتر ہے اس سے کہ مختصر معلوم ہو. آپ مختصر ایڈریس پوچھیں کسی سے, آپ کو بتائیں جی مشرق کی طرف جائیں گے وہاں سے جنوب کی طرف چلے جانا, بس بتا دیا ایڈریس, پہنچ جائیں گے آپ. جب تک آپ کو صحیح گلی نمبر نہیں بتائیں, جب آپ کو کوچا نمبر نہیں بتائیں, جب آپ کو کوارٹر نمبر نہیں بتائیں, جب آپ کو کمرہ نمبر نہیں بتائیں, جب آپ کو بیڈ نمبر نہیں بتائیں, سرگردان مارے مارے پھرتے رہیں گے. مختصر باتیں کرنا, مجمل باتیں کرنا, یعنی دوسرے لفظوں میں سرگردان کرنا, حیرت زدہ کرنا, یعنی گمراہ کرنا. بعض جگہ کہہ بھی دیتے ہیں جی آپ نے سوالوں کا وقفہ رکھا ہے تو اس میں ایک ہی سوال ہوتا ہے, اور یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں کہ سوال مفتاح العلم ہے. سوال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ السؤال مفتاح العلم, علم کی چابی ہے. وہ چابی آپ نے دیکھی ہے, عام چابیاں دروازے کی, مثلا اس حال میں جب آئے تو بند تھا, یہ چابی سے کھولا, کتنی چابی تھی, کتنی سی جسے میں, ایک آدھی انگلی کے برابر چابی تھی. یہ چابی جب آپ نے گمائی, اس چابی کے گمانے سے جو حال کھولا آپ پر وہ آیا انگلی کے برابر تھا, جتنا سوال تھا اتنا حال کھولا ہے. یعنی حال ہمیشہ چابی کے برابر ہونا چاہیے نا, کبھی چھوٹی چھوٹی چابیوں سے بڑے بڑے حال کھلتے ہیں. خب لہٰذا یہ نہ کہیں گے ایک سوال میں, ایک جملے میں سوال کیا تو ایک جملے کا جواب ہونا چاہیے نا, ممکن ہے سوال ایک کیا ہے, آپ کو آدھی عمر چاہیے اب جواب کے لیے, ایک عمر چاہیے جواب کے لیے. کبھی بھی اپنے آپ کو عادت نہ دیں, سہل طلب نہ بنائیں اپنے آپ کو کہ ایک جملہ بتاؤ اور ایک جملے میں سن لو. معلوم نہیں میری تو عادت ہے ایسے زیادہ گوئی کی. یعنی
جرات کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں کہ اس میں کوئی اگر خطا ہو تو معذرت خواہوں, کہ اگر آپ نے فرمایا تھا کہ انسان میں دو قوتیں ہوتی ہیں, ایک جاذبہ اور ایک دافعہ جو فطرت انسان میں موجود ہوتی ہیں. جاذبہ سے مراد یعنی جس سے انسان محبت کرے, اور دافعہ وہ جس سے انسان یعنی نفرت کرے, اپنے آپ سے دور کرے. مثال کے طور پر ایک انسان بہت عرصے پہلے سے محبت اہل بیت میں ایک عمل کرتا ہوا چلے آ رہا ہے, اور اس پر آج تک نہ کوئی رکاوٹ ہوئی ہے, نہ کوئی حکم آیا ہے کہ اس عمل کو نہ کرو, یہ عمل آپ کے لیے صحیح نہیں ہے, غلط ہے, اور وہ اس عمل کو کرتا ہوا چلا آ رہا ہے. اور لیکن اب اور آج کے دور میں یہ جو میں نے آپ کو بات کی, یہ جاذبی قوت ہے, یعنی کہ جو انسان اس محبت میں غرق ہے وہ محبت اہل بیت میں یہ عمل کرتا ہوا چلا آ رہا ہے, لیکن اب اور کچھ عرصے پہلے سے اس پہ یہ حکم لازم ہو گیا کہ یہ عمل نہ کرو, یہ غلط راہ کی طرف جا رہا ہے. تو میں اس بارے میں اگر یہ ہے تو یہ کون سی قوت ہے, اس بارے میں تفصیل
میں آپ کی خدمت میں. کہ محبت کا ایک دستور ہے, ایک قانون ہے. اگر انسان ایک عمل محبت کے تحت کرتا ہے, محبانہ عمل کرتا ہے, تو محبت میں اختیار محب کا نہیں ہوتا, محبوب کا ہوتا ہے. محبت برا عمل وہ ہوتا ہے جس کو محبوب پسند کرے, نہ محب پسند کرے. پہلے بھی کہا تھا نا کہ محب, محبت کا قانون یہ کہ محب کو بھوک ہی اس وقت لگتی ہے جب محبوب بھوکا ہو, اس کو احساس ہی نہیں ہوتا گرسنگی کا اور تشنگی کا. محبوب پیاسا ہوتا ہے, پانی محب پیتا ہے. محبت میں عمل کا دار و مدار, عمل کا معیار محبوب تعین کرتا ہے, نہ محب. یعنی یوں نہیں کہ محب کو پسند ہے اے سی میں رہنا, محبوب کو پسند ہے خیمے میں رہنا. آپ یہ کہے کہ میں آپ کی محبت کی خاطر اے سی میں لیٹا ہوا ہوں, کہے گا یہ کیسی محبت ہے تمہاری, میں خیمے میں وہ صحرا میں ہوں تم. یہ ہماری وہ محبت ہو جائے گی کہ ہم کو دیوانگی شہروں ہی میں راس آتی ہے, دشت میں قیس رہو کوہ میں فرہاد رہو. ہم کو دیوانگی شہروں ہی میں راس آتی ہے, ہم شہری دیوانے ہیں. شہری دیوان نا, دیوانگی شہروں میں نہیں ہو سکتی. دیوانگی جنون, اس کے لیے یا کوہ چاہیے یا دشت چاہیے یا صحرا چاہیے, یعنی جہاں محبوب ہے وہ بتائے گا کہاں زندگی بسر کرنی ہے. وہ بتائے گا کیسے زندگی بسر کرنی ہے، وہ بتائے گا کتنا کھانا ہے، کتنا پینا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تمہارا تو اختیار ہی نہیں ہوتا. دوسرے لفظوں میں محب اس کو کہتے ہیں، عاشق اس کو کہتے ہیں جو اپنے اختیار کی زمام اپنے محبوب کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اپنی لگام اپنے محبوب کے اختیار میں دے دیتا ہے. وہی محبوب اس کو چلاتا ہے، محبوب اس کو روکتا ہے، محبوب اس کو آگے کرتا ہے، محبوب اس کو پیچھے کرتا ہے. وہ محبوب کے کہنے پہ ہنستا ہے، وہ اس وقت ہنستا ہے جب محبوب خوش ہو، نہ کہ جب خود خوش ہو. وہ روتا اس وقت ہے جب وہ غمزدہ ہو، نہ کہ جب خود غمزدہ ہو. یہ جو ہمیں کہا گیا ہے کہ جب تمہارا کوئی مر جائے تو غم حسین میں رو، یہ محبت ہے. محبت کہتے ہی اس کو ہیں کہ بیٹا اپنا مرا ہے لیکن روتے علی اکبر کو ہیں، یہ محبت. یہی ہے عاشق کہتے اس کو ہیں کہ جو معشوق کے درد میں روئے، جو محبوب کے درد میں روئے، نہ اپنے درد میں روئے. ہم کہتے ہیں نا غم حسین مداوا ہے، اس لیے کہ ہر محبوب کا غم مداوا ہے. صرف حسین نہیں، جو بھی محبوب ہو، محبوب کا غم مداوا ہے. لیکن بشارت ہے کہ محبوب کا کام ہو، محبوب خوش ہو، محبوب سے پوچھ لیں، محبوب سے سند لے لیں. لیکن اگر خود کل کو محبوب پلٹ کے کہے کہ یہ تو تم نے اپنی خواہش پہ کیا تھا، یہ تو تم نے اپنی ہوا و ہوس پہ کیا تھا، یہ تو تم نے اپنی جہالت کی وجہ سے کیا تھا، یہ تو تم نے بے ادب ہونے کی وجہ سے کیا تھا، تمہیں تو آداب محبت ہی نہیں پتا. کہتے ہیں ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. پہلے انسان محبت کے آداب تو سیکھ جائے کہ بے ادبی کی وجہ سے نہیں کچھ کر رہا ہو. نہ، محبت ادب سکھاتی ہے، محبت میں معرفت آتی ہے. محبت ہے ہی معرفت کا سفر، بغیر معرفت کے کیسے محبت کیسے ہوتی ہے اگر انسان کو معرفت نہ ہو. محبت کو معرفت سے کبھی جدا نہیں کر سکتے آپ. جو عارف نہیں ہے وہ محب نہیں ہو سکتا. معرفت ہی تو انسان کو منزل محبت تک پہنچا دیتی ہے. اگر ہمیں شناخت اہل بیت نہ ہوتی، معرفت اہل بیت نہ ہوتی، ہم محب اہل بیت ہوتے، شاید بنو میں ہی ایسے محبت کرنے لگتے. یہ معرفت ہے جس نے ہمیں ان کا محبوب بنا، محب بنایا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو، میری اتباع کرو، خدا تم سے محبت کرے گا. یعنی اگر تم محب خدا ہو، ان کی اتباع کرو، تم محبوب خدا بن جاؤ گے. عجب، پیغمبر اکرم کے اوصاف میں سے سب سے بڑا صفت، ہر نبی کا ایک لقب ہے مخصوص، اس نبی کو اسی نام سے جانا جاتا ہے، ایک کلیم کے نام سے، ایک خلیل کے نام سے، ایک ذبیح کے نام سے، ایک کس نام سے. پیغمبر اکرم کا لقب ہے یا خاصیت ہے وہ کلمہ مختص، حبیب، حبیب اللہ، حبیب ہیں. حبیب اس آیت میں عجیب وساطت کی ہے حبیب نے، محب نے. حبیب ہیں یعنی رابطہ حب ہے، لیکن یہ رابطہ حب کس طرح سے ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی. اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو حبیب کی اتباع کرو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ تم جو محبوب محب خدا تھے، محبوب خدا بن جاؤ گے. یعنی حبیب کی اتباع کرنے کا اثر یہ ہوگا کہ محب محبوب بن جائے گا. پہلے تم خدا کو چاہتے تھے، اب خدا تمہیں چاہے گا، اب خدا تم سے محبت کرے گا، لیکن اتباع سے. اتباع کا دائرہ پھر کیا مطلب ہوتا ہے؟ اتباع کرنے کا پیچھے چلنا. پیچھے چلنے کا مطلب یعنی اس کے نقش قدم پہ چلنا، جدھر وہ جا رہا ہے ادھر جانا، جو اس کا قبلہ ہے ادھر رخ کرنا، جدھر وہ رخ کرے ادھر پھرنا. نہیں یہ کہ محبوب کہیں اور ہو، محب کہیں اور ہو. اگر وہ محبوب آج آ جائے، وہ حقیقت منتظر اگر آج ظہور فرما لے اور ہمیں کلبوں میں بیٹھا ہوا دیکھے، ہمیں اس موجودہ حالت میں دیکھے، آیا منہ دکھانے کے قابل ہیں؟ یہ محب کیا کہیں گے؟ وہ ہمیں کہاں، کس چوراہے پہ ڈھونڈے آ کر، کس چوک میں ملیں گے ہم اس کو؟ وہ اپنے عاشقوں کو کہاں ڈھونڈے گا؟ اس لیلا کو مجنو کہاں ملیں گے؟ بس محب کو سوچنا چاہیے. یہ درست فرمایا آپ نے کہ ہم محبت اہل بیت میں اب کہیں گرفتار ہیں محبت اہل بیت میں، لیکن یہ محبت اہل بیت کے اسیر جب ہو گئے ہم، تو محبت کا پھر سلیقہ بھی سیکھیں، محبت کا دستور بھی سیکھیں. مرحوم اقبال کے بقول کے، نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ قرینہ مجھ میں کلیم کا، نہ سلیقہ تجھ میں خلیل کا، مجھ میں نہ کلیم کا سلیقہ ہے نہ تجھ میں خلیل کا سلیقہ ہے، میں اسیر جادو یہ سامری، میں جادو یہ سامری میں گرفتار ہوں، اسیر ہوں، یہ تو نہیں ہوا. محبت جب ہو جائے، کلیم سے جب محبت ہو جائے تو پھر سامری کے پیچھے کیوں چلیں؟ جب خلیل سے محبت ہو جائے تو آزری کے پیچھے کیوں چلیں؟ محب کے، یعنی محب رہتا ہی کوچائے محبوب میں ہے، اپنے گھر تو آتا ہی نہیں، اپنے گھر تو آتا ہی نہیں ہے. وہ جو آ جائے اپنے گھر، سمجھو وہ محب نہیں ہے، اس کو محبت نہیں ہے. وہ جو رہے در محبوب پہ رہے، صبح وہیں کرے، شام وہیں کرے، سوئے وہیں، اٹھے وہیں، بیٹھے وہیں، مرے وہیں. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ہو یہ ہوتی ہے، میرا سجدہ بھی یہیں، میری نماز بھی یہیں، میرا وضو بھی یہیں، میری حیات بھی یہیں، میری موت بھی یہیں. حب اس کو کہتے ہیں. دعوی حب اور چیز ہے، محبت اور چیز ہے. محبت خود کھینچتی ہے، محبت میں خود اتنی کشش ہے کہ محبوب و محب کا رابطہ اتنا وسیق و عمیق و گہرا ہو جاتا ہے کہ پھر اس میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، اور معرفت کے بغیر یہ سفر ممکن نہیں ہے. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی محب قرار دے اور حقیقی محبوب خدا بھی قرار دے انشاءاللہ، اور خدا ہمیں اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائے، اپنے اولیاء کی معرفت عطا فرمائے، اپنی ذات کی قربت عطا فرمائے، اپنی قربت کا راستہ عطا فرمائے، اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس توفیق کے ساتھ توفیق جہاد عطا فرمائے، حقیقت جہاد ہمارے دلوں میں بار دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.